جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اسلامی نظریہ حیات کا مطالعہ کر رہے تھے, تو اس میں ہماری بحث چل رہی ہے روایت اور فہم کے بارے میں, کہ یہ دین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, یعنی ادیان میں سے جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں سب سے بہترین دین یہ دین ہے, لاجیکلی بھی اور آپ کہہ لیں کہ جی اپنی کمپریہنشن کے اعتبار سے بھی, جامعیت کے اعتبار سے بھی. اب یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آگے کیسے منتقل ہوا امت کو, اس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ خبر کے ذریعے منتقل ہوا, ٹھیک ہے, یہ ہماری لاسٹ بحث تھی. یعنی ذرائع علم مینز آف نالج مختلف ہیں, حواس خمسہ کے ذریعے سے آپ علم حاصل کرتے ہیں, فائیو سینسز کے ذریعے سے جو کہ سائنس میں میٹیریل سائنسز میں سبجیکٹ ہے, یا پھر آپ جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے جیسے منطق وغیرہ میں اور فلسفی میں ہم دیکھتے ہیں, یا پھر تیسرا ذریعہ علم کیا ہے, خبر ہے, جو سوشل سائنسز میں ہم دیکھتے ہیں, ہسٹری میں دیکھتے ہیں, اسی طرح سے ریلیجس سائنسز میں بھی اسی طرح سے ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ جی مستند ترین جو ذرائع ہیں ان میں سے یہ ذریعہ مستند ترین ذریعہ, خبر کا ذریعہ, اور دین اسی ذریعے سے پھر منتقل ہوا ہے. باقی بھی ذرائع علم ہیں, اس کا ہم انکار نہیں کرتے. اب بات آ گئی کہ دین اس ذریعے سے منتقل ہو گیا, خبر صحیح کے ذریعے سے ہم تک پہنچ گیا, وہ ہمیں معلوم ہے کہ خبر صحیح کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے اصول حدیث پڑھ لی, ٹھیک, قرآن کیسے منتقل ہوتا ہے, قراءت کیسے ہم تک پہنچی ہیں, اس کے لیے اصول قراءت ہے, ٹھیک ہے. اصول قراءت تو سب کو پتہ ہے نا کہ نہیں پتہ, کیا کیا ہیں بتائیں. ہاں, لغت عرب میں سے کسی لغت کے موافق ہو, مصائف عثمانیہ کے رسم میں سے کسی رسم کے موافق ہو, اور ہاں اور صحیح سند کے ساتھ ائمہ قراء سے مروی ہو اور ان میں معروف بھی ہو, یہ بھی اضافی طور پہ شرط لگائی جاتی ہے. خیر بہرحال, تو اب بات اس کے فہم کی آ گئی, ٹھیک ہے. یہ موبائل کھول کے بیٹھے ہیں, آ جائیں آپ, آگے آ جائیں, آ جائیں آ جائیں, شاباش, آ جائیں آ جائیں, ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر ادھر, آپ کو ذرا صحبت کا فائدہ دیں. ادھر آ جائیں, نہیں نہیں آپ نے, یہ ان کی کرسی ہے, اب بات آئی دین کے فہم کی, ٹھیک ہے. دین روایت ہو کے ہم تک کیسے پہنچا, نقل ہو کے ہم تک پہنچ گیا, اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے. اب سمجھنے میں بھی آپ کو مختلف طرح کے لوگ ملیں گے, ان میں ایک حضرت ہستی آج کل بڑی معروف ہے, ہم اس پہ پروگرام بھی کر رہے ہیں, محمد شیخ. دیکھیں نا لوگ کیسے کیسے قرآن کو سمجھ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تورات انجیل کوئی علیحدہ کتاب نہیں ہے, قرآن ہی کے صفاتی نام ہے تورات انجیل, اور قرآن سے ثابت کر رہے ہیں اس بات کو, ٹھیک ہے. تورات انجیل جو ہے وہ قرآن کے صفاتی نام ہے, اللہ نے کتاب ایک ہی نازل کی ہے اور وہ قرآن ہی ہے, اور وہ آدم علیہ السلام سے آج تک ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی آپ کا دنیا میں پالا پڑے گا, تو آپ ان کو کیسے ایڈریس کریں گے, آپ ان کے افکار سن کے پریشان ہو جائیں گے. تو ایک تو وہاں پہ آپ کو پالا پڑے گا بہت سے لوگوں کے افکار کا, کہ جب دین نقل ہو کے آپ تک پہنچ رہا ہے تو وہاں آپ کو ان سے بحث کرنی پڑے گی. بہت سے لوگ کہیں گے کہ جی خبر وائے سے دین نقل ہوا ہے, یہ تو حجت ہی نہیں ہوتی, اب بات سمجھ رہے ہیں. پھر اسی طرح منکرین حدیث کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے, تو وہ ان کو آپ نے وہاں پہ ڈیل کرنا ہے. یہ اوپر یہ سارا مقدمہ انہی کے لیے قائم کیا ہے, وہ جو سارے خبر روایت کو حجت نہیں مانتے تھے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے جو اوپر کہا ہے نا کہ دین کی روایت, دین جو ہے وہ نقل کیسے ہوتا ہے, اس کا ہم نے ایک عقلی مقدمہ قائم کر دیا, تاکہ جو لوگ دین کی روایت میں اختلاف کر رہے ہیں صحیح نریٹو سے, تو آپ اس کو رسپانس کر سکیں, اس کو جواب کر سکیں. اور ان میں سب سے بڑے کون ہیں, جن میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, بعض وہ ہیں جو جن کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو حدیث کو نہیں مانتے, کچھ ایسے ہیں جو خبر واحد کی حجیت پہ اعتراضات کرتے ہیں. تو وہ سارے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایڈریس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ ایڈریس ہو رہے ہیں یہ. اچھا, دوسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے فہم کی, کہ جنہوں نے مان لیا, اب جنہوں نے قرآن مان لیا مثال کے طور پہ, تو اب اس قرآن کو ماننے کے بعد وہ اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. یعنی نقل ہونے کے اصول تو اصول حدیث ہیں, اس کو ہم نے عقلی بنیادوں پہ ثابت کرنا ہے. بات یہ نہیں, وہ تو کہے گا آپ کے اپنے بنائے اصول ہیں, اصول حدیث کون سا آسمان سے نازل ہوئی, اب بات سمجھ رہے ہیں. تو اس بندے سے آپ نے اصول حدیث پہ جب بحث کرنی ہے, تو آپ نے عقلی بنیادوں پہ, اس میں میری یہ جو ابھی کتاب آئی ہے نا مقالات سنت و حدیث، اس میں ایک مقالہ ہے حسن لغیری کی حجیت پہ، اس میں میں نے یہ بحث کی ہے کہ اب جیسے اصول حدیث ہے مثال کے طور پہ، اب کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ اصول حدیث ہم کتاب و سنت سے ثابت کریں؟ یہ کام میں نے یہاں پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اصول حدیث کی وہ بنیادیں کیا ہیں کتاب و سنت کے اندر، ہمارے علماء نے اگر ان کے اوپر جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے دین کے ثابت ہونے کی، تو کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر مطلب ایسا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت میں ان کا کوئی مفہوم، کوئی تصور، کوئی کانسیپٹ ہوگا، تو اس میں یہ بات موجود ہے۔ تو یہ ہیں کام کرنے والے، ایک تو یہ ہے کہ اصول حدیث کو کتاب و سنت کی بنیاد فراہم کرنی ہے، اصول حدیث میں جو باتیں کی ہیں فقہاء محدثین نے، تو آپ اس کو کوئی قرآن کی بنیاد فراہم کر دیں۔ قرآن میں بھی دیکھ رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اب یہ تو آپ میں سے سب کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے کہ جی فاسق کی خبر قابل قبول نہیں ہے، فتبینوا، تحقیق کر لو، تحقیق حدیث ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس میں سے کچھ اور چیزیں نکالنا۔ اب ایک صاحب جو ہے نا، میں بھائی خبر واحث عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، خبر واحث عقیدہ سر، میں نے کہا بھائی کیسے ثابت نہیں ہوتا خبر واحث عقیدہ، میں تمہیں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں کہ خبر واحث عقیدہ ثابت ہوتا ہے، کہتا ہے کیسے، میں نے کہا وہ دیکھو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو حدود تھا وہ خبر لے کے آیا قوم سبا سے، ٹھیک ہے، وہ اکیلا تھا کہ پوری جماعت تھی، اچھا، اور وہ آ کے خبر کیا دے رہا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، اور آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں لے کے آیا ہوں آپ کے پاس قوم سبا سے ایک یقینی خبر، میں نے کہا خبر واحد سے یقین ثابت ہوتا ہے، ظن بھی نہیں، تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، یہ آپ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے ثابت کیے جا رہے ہیں، یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے، میں نے کہا تم چھوڑو اس بات کو، بتاؤ مجھے یہ کہ یہاں خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کا یقین کیا، اس نے کہا جی یقینی خبر لے کے آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یقین کیا تو خط بھیجا آگے، اگر کوئی ثابت ہی نہ ہوتا تو خط بھیجتے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح سے نا، مطلب ان لوگوں کو آپ نے جواب دینا ہے، اپنے آپ کو آپ نے پالش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو روایت کے جو اصول ہیں وہ روایت کے اصولوں کی بنیادیں آپ کو قرآن میں مل جائیں گی اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ فہم کی ہے جو آج ہم نے کرنی ہے، کہ قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا ہے، اس کے کیا پرنسپل ہیں۔ اب جیسے محمد شیخ کی میں نے آپ کو بتائی، یہ حضرت آج کل یہ بات کہہ رہے ہیں، اور لوگ بس اب آپ دیکھیں جیسے یہ کھلواڑ کرتے ہیں، لوگوں کو نا وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو مولویوں کو دو چار گالیاں دے، تو اب لوگ کہتے ہیں یہ بندہ کھڑا ہے، اس کی باتیں سنو ہیں۔ اب وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو مسجد نبوی ہے نا، یہ مسجد نبوی یہ مسجد اقصیٰ ہے، سبحان اللہ یسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو مسجد اقصیٰ کیا ہے، جسے آپ مسجد نبوی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں جو روزہ ہے نا، اور کیونکہ قرآن نے کہا سورہ کہف سے، سورہ کہف سے مطلب ثابت کر، لنتخذن علیہم مسجدا، ٹھیک ہے، وہاں قبر کے اوپر مسجد ہے، تو ایک ہی قبر ہے جس کے اوپر مسجد ہے یا جس کے ساتھ مسجد ہے، تو وہ مسجد نبوی ہے، تو وہ قبر میں بھی اصحاب کہف ہیں، اب آپ سمجھ رہے ہیں، قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون نہیں ہے بلکہ کون ہے، اصحاب کہف۔ اب یہ مطلب لوگ ہیں جو اپنی فکر پھیلا رہے ہیں، اور اس کے آپ چینل پہ چلے جائیں، 110,000 لوگ اس کے سبسکرائبر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی سننے والے ہیں، اور نیچے جب آپ بات کرو کہ جی یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب بات پہ غور کریں، اللہ نے قرآن اسی کو سمجھایا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ، ڈیل کرنا ہے۔ اگر آپ، اب ظاہری بات ہے اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے، مجھے بتائیں، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، قرآن میں آتا ہے نا 4 دفعہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ساری امت نے یہی سمجھا، 1.5 ارب مسلمانوں نے یہی سمجھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں یہ محمد الرسول اللہ جو قرآن میں آیا نا، اس سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے، لیکن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جی لوگ سن رہے ہیں ایسے لوگوں کو، تو ایسا یہ ایک مطلب فتنہ نہیں ہے، ایسے فتنے آپ کو بیسیوں ملیں گے یوٹیوب کے اوپر۔ اب آپ لوگوں نے یہ جو تخصص کا پروگرام جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیا ہے, تو آپ نے جا کے کام کرنا ہے نا, آپ نے جا کے کام کرنا ہے, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر. یہ جو لوگ جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے افکار اور نظریات پھیلائے جا رہے ہیں, لوگوں کو اپنا فالوور بنائے جا رہے ہیں, جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو اس کے لیے چن لیا ہے, تو اب آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہم تھوڑا بہت پڑھ رہے ہیں, یہ اس لیے کہ کچھ فکری بنیادیں ہماری بن جائیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں, کہاں سے ہم نے ان کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اور رہی بات دین کے فہم کی, تو لفظ و معنی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے. ٹھیک ہے, لفظ اور معنی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے, یعنی لفظ اور معنی. یہ اصل میں بیسیکلی جتنے لوگوں نے بھی فتنہ پھیلایا ہے نا, ان میں سے اس کے بھی فتنے کی بنیاد کیا ہے, آپ اگر اس پہ غور کریں گے تو قرآن نے صرف جیسے لفظ اتارے ہیں, ٹھیک ہے, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ اتارے تھے تو ان کے ساتھ معنی بھی تھے کہ نہیں تھے؟ معنی بھی نازل ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لفظ آ کے صحابہ کو منتقل ہوا تو وہ خالی برتن کی طرح نہیں تھا کہ اس میں معنی آپ نے خود سے ڈال لیں, اس میں معنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے صحابہ کو منتقل ہوئی ہے, پھر صحابہ سے آگے تابعین کو قرآن بھی منتقل ہوا, یعنی لفظ بھی اور اس کا معنی بھی. اور قرآن کا معنی کیا ہے؟ سنت ہے. اگر آپ سنت کو نکال دیں گے تو آپ کے پاس صرف قرآن کا لفظ ہے, تو اب آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے, یعنی وہ خالی برتن ہے, اس برتن میں آپ کیا کریں گے, کچھ ڈالیں گے اور ڈال کے باہر نکالیں گے تو کہیں گے دیکھیں یہ برتن میں سے میں نے نکالا ہے, حالانکہ وہ برتن میں نہیں تھا. یہی کام یہ سارے لوگ کرتے ہیں, یہ قرآن کو محض لفظ سمجھتے ہیں اور اس کے اندر خود معنی ڈالتے ہیں اور پھر باہر نکال کے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ نے اس کے اندر معنی رکھا ہوا تھا. جبکہ لفظ اور معنی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے. جب میں بول رہا ہوں, میں جو لفظ بول رہا ہوں اس کے اندر ایک معنی ہے, تبھی تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. میرا لفظ صرف لفظ نہیں ہے, صرف لفظ تو اب گائے بکری کا ہے نا, وہ بھینس کا ہے نا, اس کا کوئی معنی ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ ایک لفظ ہے, بس منہ سے بات نکل رہی ہے, ایک آواز ہے. تو ہم جو بات کرتے ہیں, یا انسان جو بات کرتے ہیں, یا اللہ نے جو کلام کیا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے, ظاہری بات ہے کہ وہ صرف آواز نہیں ہے, اس کے معنی بھی ہیں. وہ معنی کدھر ہے؟ ٹھیک ہے, وہ معنی تم نے اپنے بوجھے سے نہیں ڈالنے, وہ معنی چلے آ رہے ہیں امت کے اندر. تو لفظ و معنی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے. قرآن مجید اور سنت نبوی دونوں وحی الہی ہیں اور دین اسلام کے بنیادی مصادر ہیں. ٹھیک ہے, اور عقیدہ اور عمل میں یا حلال و حرام کے بیان میں ان دونوں سے ایسی حجت قائم ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان آخرت میں مسئول قرار پائے. قرآن و سنت کا باہمی تعلق لفظ و معنی کا ہے, یہ اہم نقطہ ہے. ٹھیک ہے, قرآن لفظ ہے, سنت اس کا معنی ہے. آپ سنت کا انکار کر دیں گے, آپ نے قرآن کے اس معنی کا انکار کر دیا جس معنی کے ساتھ وہ قرآن نازل ہوا. آپ صرف آپ لفظ مان رہے ہیں, صرف قرآن کا لفظ مان رہے ہیں. قرآن مجید اللہ کے الفاظ ہیں, جبکہ سنت منشاء متکلم کے مطابق ان کا بیان ہے. ٹھیک ہے, مطلب اللہ کے وسلم نے تفسیر کی ہے نا قرآن کی, لتبین للناس. آپ سلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کریں, واضح کریں. تو وہ آپ نے واضح کیسے کیا؟ اپنی سنت سے, اپنے عمل سے. قرآن مجید میں الفاظ تلقی و تلاوت, جبکہ سنت نبوی میں معنی تحمل و ادا کی صورت میں. قرآن مجید میں لفظ آگے نقل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے اصطلاح کیا ہے؟ تلقی, یعنی لفظ کو جب اٹھاتے ہیں تو تلقی ہے, لفظ کو جب آگے ادا کرتے ہیں تو تلاوت ہے. ٹھیک ہے, لیکن سنت نبوی میں کیا ہے؟ معنی اٹھایا جاتا ہے, لفظ کا اہتمام کیا گیا ہے. سنت میں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے, اس کا اہتمام کیا گیا ہے. لیکن ہم حدیثوں کی جب مختلف طرق سے ان کو جمع کرتے ہیں تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ راویوں کے بیان میں کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے. الفاظ کوئی کچھ نقل کر دیتا ہے, کوئی راوی کچھ نقل کر دیتا ہے. تو گویا وہاں پہ اصل میں کیا ہے؟ معنی اٹھایا گیا, معنی اٹھایا گیا. ٹھیک ہے, اصل میں ہاں, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا وہاں اہتمام کیا گیا, کیونکہ بعض روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی صحابی کو کہ اس نے نبی کی جگہ جو ہے وہ رسول کہہ دیا, تو آپ نے کہا کہ نہیں. ٹھیک ہے, نبی کی جگہ جو ہے وہ رسول نہ کہو, نبی کی جگہ نبی کہو. اہتمام کیا گیا. لیکن ہم کہیں کہ جی اس میں راویوں کا اختلاف نہیں ہوا, تو یہ بات درست نہیں ہوگی. راویوں کا اختلاف جو لفظی اختلاف ہے وہ ہوا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معنی اٹھایا جاتا تھا. ہاں, اس میں پھر ہم یہی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو اوسک راوی ہے اس کے لفظ کو ہم ترجیح دیں گے, وہ پھر مخالفت سکات کی بحث آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی اور بحثیں آ جاتی ہیں, شاذ کی بحث آ جاتی ہے. تو یہاں پہ اس لیے کیا ہے؟ تحمل ہے, یعنی جب وہ معنی اٹھاتا ہے تو اس کا تحمل کرتا ہے اور پھر اس معنی کو آگے کیا کرتا ہے، ادا کر دیتا ہے۔ قرات اور حدیث کی اصطلاحات کے ساتھ، ٹھیک ہے، قرآن مجید جب نقل ہوتا ہے تو قرات، اور جب سنت آگے نقل ہوتی ہے تو اس کو حدیث۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نسل در نسل منتقل ہوا ہے، یعنی ہم تک کیا منتقل ہوئے، دین۔ دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے لفظ۔ اور آپ ویسے نہ حدیث کا لفظ نہ بولیں، سنت بولیں، سنت بولیں۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ قرآن اور قرات میں فرق ہے۔ قرآن کو جب آپ آگے منتقل کرتے ہیں نا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرات، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن جب آگے منتقل ہو رہا ہوتا ہے، تلقی اور تلاوت اس کی ہو رہی ہے، تو اس کو قرات کہتے ہیں۔ سنت جب آگے منتقل ہوتی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث میں اور سنت میں یہی فرق ہے، یہ معمولی سا باریک سا فرق ہے۔ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر۔ آپ اصول فقہ میں پڑھتے ہیں نا، مصادر شریعہ میں، مصادر شریعہ کی جب آپ باس پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول، وہاں حدیث کا لفظ نہیں آتا، ٹھیک ہے، سنت رسول کا لفظ آتا ہے۔ تو اصل مصدر شریعت کیا ہے؟ سنت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر، یہ اصل میں مصدر ہے، یہ سورس آف شریعت، ماخذ شریعت ہے۔ جب صحابی قول، فعل اور تقریر کو آگے بیان کرتا ہے تو یہ بیان سنت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ جیسے بیان قرآن کیا کہلاتا ہے؟ قرات، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے جو قرآن آگے نقل ہوا ہے وہ قرات کے ذریعے سے، تلقی اور تلاوت کے میڈیم سے، اور حدیث جو آگے سنت جو آگے نقل ہوئی ہے وہ تحمل و ادا کی میڈیم سے آگے نقل ہوئی ہے، نسل در نسل۔ قرآن مجید روایت باللفظ ہے، جبکہ حدیث کہیں روایت باللفظ اور کہیں روایت بالمعنی ہے۔ اس کو مکمل طور پہ ہم روایت بالمعنی بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے مکمل طور پہ روایت بالمعنی ہے، چند الفاظ میں فرق پڑتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک حدیث کے 20 طرق جو ہے وہ جمع کیے ہیں تو ہر لفظ میں راویوں کا اختلاف ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو وہ یہی ہے کہ اگر اس حدیث کے متن میں 20 لفظ ہیں تو 2 لفظوں میں ان کا اختلاف ہو گیا، 3 میں ہو گیا۔ تو مجموعی طور پہ کیا ہے کہ لفظ کا اہتمام کیا گیا ہے، لفظ کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن قرآن میں تو ایسا نہیں ہے کہ لفظ جو ہے وہ مترادف استعمال ہوا، تو اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں روایت باللفظ۔ یہاں پہ کیا ہے، کہیں روایت باللفظ ہے اور کہیں روایت بالمعنی ہے، لیکن مجموعی طور پہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ روایت بالمعنی ہے، ذرا قرآن سے تھوڑا سا فرق ہو جائے۔ قرآن مجید یا حدیث نبوی کے فہم میں سلف صالحین کا منہج استدلال حجت ہے، ٹھیک ہے، سلف صالحین کا فہم حجت ہے یا منہج استدلال، یہ جو ہے نا اہم نقطہ ہے۔ تو سلف صالحین کا جو فہم ہے، جیسے صحابہ کا فہم، جیسے تابعین کا فہم، جیسے تبع تابعین کا فہم، تو سلف صالحین نے خود اپنے فہم کو حجت نہیں بنایا، یہ کہہ کر یا یہ کر کے کہ ایک دوسرے کے فتاوی سے اختلاف کیا، ٹھیک ہے، صحابہ نے ایک دوسرے کے فتاوی سے اختلاف کیا، یہی بات یہ ثابت کرتی ہے کہ سلف صالحین کا فہم حجت نہیں ہے۔ ہاں جب ان کے فہم پر اجماع ہو جائے تو وہ اجماع حجت ہے، یعنی اجماعی فہم تو حجت ہے، لیکن یہ ہے کہ صحابہ کا جو انفرادی فہم ہے، انفرادی فہم ہے، جو انفرادی ان کا جو فتویٰ ہوتا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس سے رہنمائی بھی لینی چاہیے اور اس کے مطابق وہ فتویٰ بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح سے بائنڈنگ ہے، حجت ہے، جیسے کتاب و سنت، تو ایسا نہیں ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ہاں ان کا جو منہج استدلال ہے، یعنی ان کا جو اصول فقہ ہے یا ان کا جو اصول تفسیر ہے، کتاب و سنت کو سمجھنے کی جو ان کی میتھڈالوجی ہے، وہ بائنڈنگ ہے، وہ حجت ہے۔ یعنی حجت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لازم ہے اس کو پکڑنا۔ اور اگر نص کے کسی معنی پر مسلمان اہل علم کا اتفاق ہو جائے تو اس سے اختلاف گمراہی کا راستہ ہے۔ وہی بات آ گئی، یہ کیا بات بیان ہوئی ہے؟ ہاں نص کے کسی معنی پر مسلمان اہل علم کا اتفاق ہو جائے، یعنی اجماع کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، جی
یہ نص کسی نص کے معنی پر مسلمان اہل علم کا اجماع ہو جائے، یعنی یہ وہ معنی ہوگا جو سنت سے ثابت
ہے۔ ہاں وہ آگے آ رہی ہے بات، اگلا جملہ یہی ہے، اجماع اور قیاس مظہر حکم ہے نہ کہ مثبت شریعت، ٹھیک ہے، یعنی اجماع سے اور قیاس سے اللہ کے حکم کا اظہار ہوتا ہے، مظہر باب فال سے اللہ کے حکم کا اثبات نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی اجماع اور قیاس موجد حکم نہیں ہے، کوئی نیا حکم ایجاد نہیں کر رہے، کوئی نیا حکم پیدا نہیں کر رہے. اگر ہم ان کو مانیں کہ یہ موجود حکم ہیں تو پھر ایک نئی شریعت بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں نے قیاس وغیرہ کا انکار کیا نا, انہیں اصل میں یہی غلط فہمی لگی, انہوں نے اس کو موجود حکم سمجھ لیا کہ جیسے کوئی نیا حکم ایجاد ہو رہا ہے. نہیں, یہ نیا حکم نہیں ہے, نئے حکم کا ایجاد نہیں بلکہ مظہر حکم ہے. یعنی اللہ کا حکم کتاب و سنت کی نصوص کی گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا, تو آپ نے اس میں غوطہ زن ہو کے وہ حکم ظاہر کر دیا, نکال دیا. ٹھیک ہے, کلام میں اصل حقیقت ہے اور مجاز کے لیے کرینہ چاہیے. اب یہ سارے فہم کے اصول ہیں. کلام میں اصل حقیقت ہے, یہ اسماء و صفات میں شروع میں کیا کرتے ہیں, مجاز کی طرف چلے جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ کے تعارف کا کیا ہیں, ذریعہ ہیں, اللہ کی کتاب میں آ گئے. بھائی عقیدہ واسطیہ وغیرہ تو پڑھا ہے نا, اس کی ساری باتیں ذہن میں لے کے آئیں, تو وہاں اصل مسئلہ کیا ہے, مجاز کا. زیادہ تر جو لوگ تاویل ہی کرتے ہیں نا, مجازی معنی مراد لیتے ہیں. جو تو معنی نہیں مراد لیتے ان کو تو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اہل تفویض. تو جو معنی مراد لیتے ہیں وہ تاویل کرتے ہیں. تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام میں اصل حقیقت ہے, دلیل اس کو دینی ہے جو مجازی معنی مراد لے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ اہل لغت کا اتفاق ہے. اچھا, یہ بات کہ کلام میں اصل حقیقت ہے 88, یہ بھی تو آپ کو پہلے ثابت کرنی پڑے گی نا. ٹھیک ہے, تو یہ ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کو دلیل چاہیے. تو یہاں ہر چیز کی دلیل ہے, یہ صرف مطلب سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ صرف بیان نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف کیا ہے, بیان نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ دلیل بھی موجود ہے. آپ حواشی میں جب جائیں گے نا, یہ 88 پہ یہ روایت ہے, اس روایت پہ غور کریں گے تو آپ کو اس کی دلیل سمجھ میں آ جائے گی. کلام کبھی محکم ہوتا ہے اور کبھی متشابہ. ٹھیک ہے, محکم سے مراد کیا ہے, اس کا معنی بالکل کیا ہے, کلیئر کٹ ہے, اور کبھی اس کا معنی جو ہے وہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے. اور اس کے اپنے معنی پہ دلالت کہیں قطعی ہے اور کہیں ظنی ہے. کہیں اس کی اپنے معنی پہ دلالت کیا ہے, قطعی ہے, اور کہیں ظنی. نبی کریم, اچھا اس میں جو فرحی مکتب فکر ہے, مولانا فرحی علیہ رحمہ, ان کے پھر شاگرد تھے مولانا اصلاحی علیہ رحمہ, پھر ان کے شاگرد غامدی صاحب, بہرحال ان کو بھی کچھ غلطیاں لگیں. ان غلطیوں میں سے ایک یہ بھی غلطی ہے اس پورے مکتب فکر میں کہ وہ کہتے ہیں قرآن سب کا سب قطعی و دلالہ ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں, ایک مکتب فکر یہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ قرآن سب قطعی و دلالہ ہے, یعنی قرآن کے ہر ہر لفظ کا معنی کیا ہے, واضح ہے. تو قرآن کے ہر لفظ کا معنی واضح ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی تفسیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک یہ ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کا معنی ظنی ہے, مطلب ہر لفظ میں ایک سے زیادہ تفسیریں ہو سکتی ہیں. ہم یہ بات کیا کہہ رہے ہیں, کہیں پہ قطعی ہے, کہیں پہ ظنی ہے. ثلاثۃ قروء میں کیا ہے, ظن ہے, اس لیے فقہا جو ہے وہ ایک سے زیادہ آراء آ گئیں. تو قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر میں کیا ہے, اختلاف ہو جاتا ہے, اور دلائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ظنی الدلالہ ہے. تو اس میں جو صحیح رائے تک پہنچ گیا اس کے لیے 2 گنا اجر ہے, جو صحیح رائے تک نہیں پہنچا اس کے لیے 1 گنا اجر ہے. ہاں, کچھ جگہ پہ قرآن قطعی الدلالہ ہے, یعنی اس کا معنی کلیئر کٹ ہے, بالکل واضح ہے, وہاں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب ظنی کو 100 کوڑے مارو تو 100 کوڑے کا مطلب 100 کوڑی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اب وہاں کوئی تعویل نہیں کر سکتا. اب جیسے مسجد اقصا کا معنی مسجد نبوی کر لو, ٹھیک ہے, مطلب ہر چیز کا ہی جو ہے وہ مانا ہاں اپنی مرضی سے کر لو, تو یہ نہیں ہو سکتا. بنی اسرائیل کا مانا جو ہے وہ آپ مسلمان کر لو, یہ بھی مانا کیا ہے. اہل کتاب کا مانا کیا ہے, یہود و نصارہ نہیں بلکہ مسلمان ہیں, یہ محمد شیخ یا اس طرح کے اور جتنے لوگ جو ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور اجتہاد دونوں حجت ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی, جبکہ مفسر صحابہ کی درایت تفسیری حجت ہے جبکہ درایت اجتہادی نہیں. درایت تفسیری کیا ہے, درایت تفسیری جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے لغت میں, تو صحابہ چونکہ ان کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا اور وہ ہم سے زبان بہتر جانتے ہیں, اس سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے. یعنی صحابی جب کسی لفظ کا لغوی معنی بیان کرے گا, یہ درایت تفسیری ہے, یہ حجت ہے, اس میں صحابی حجت ہے. ہاں, جو اس کی درایت اجتہادی ہے, یعنی جو اس کا آیت کا فہم ہے, ٹھیک ہے, آیت کا لغوی معنی نہیں, آیت کا جو اس کا فہم ہے اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے, اس میں وہ ایک مجتہد ہے جو مخطی بھی ہو سکتا ہے مصیب بھی ہو سکتا ہے, وہاں جو ہے وہ حجت نہیں ہے. اور فقہا صحابہ کا اجتہاد اور فتویٰ معتبر ہے, اجتہاد اور فتویٰ معتبر ہے یعنی اس کا اعتبار کرنا چاہیے اپنے فتاوا میں. خیر القرون میں کتاب و سنت کے فہم کے دو اجتہادی مناہج, دو مکاتب فکر اہل الاثر اور اہل الرائے کی صورت میں حجاز اور عراق میں وجود میں آئی. یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا, ٹھیک ہے, حجاز میں اہل الاثر تھے جو انہی سے پھر اثر ہی چلے, اثر والے, ان کو اہل الحدیث بھی کہا گیا, بلکہ سنن ترمذی کے اندر آپ اہل الحدیث کی ٹرم دیکھیں گے, یہ اتنی پرانی اصطلاح ہے اہل الحدیث. سنن ترمذی کو جا کے آپ دیکھیں نا, شاملہ میں سرچ کریں اہل الحدیث لکھیں, تو کئی جگہ پہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہمارے اہل الحدیث کا موقف یہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت سے یہ اصطلاح چلی آ رہی. اور عراق میں اہل الرائے تھے, اہل الاثر کی ریاست, ریاست سے کیا مراد ہے, امامت, ٹھیک ہے, امام مالک رحمہ اللہ اور اہل الرائے کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حصے میں آئی. اہل الاثر سے مالکی, شافی, حنبلی اور ظاہری مکاتب فکر, جبکہ اہل الرائے سے حنفی مکتب فکر کی بنیاد پڑی, ٹھیک ہے. تو اہل الاثر, یہ اثری جو اسکول آف تھاٹ تھا, جو اہل الحدیث کا مکتب فکر تھا, اس سے پھر آگے جو ہے وہ تین نہیں بلکہ بعض نے کہا کہ چار فقے نکلی. بعض لوگ اہل الظاہر کو اس میں شمار کرتے ہیں, بعض شمار نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور عصر حاضر کے حالات اور تقاضوں کے مطابق دین کی تعبیر اور تشریح کی بیان میں کسی علمی روایت سے تمسک ضروری ہے. یہاں پہ لفظ کیا ہے, علمی روایت سے تمسک, ٹھیک ہے, یعنی تقلید نہیں, تمسک. امام ابن تیمیہ کے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے کہ حنبلی لکھا ہوا ہے, لیکن یہ نہیں کہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. 40 سے زائد مسائل میں ائمہ اربع کا موقف ایک ہے, لیکن امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ اس موقف سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ امام احمد بن حنبل کی فقہ کے ساتھ ان کا کیا ہے, ہاں, ایک تعلق ہے. تو تمسک میں کوئی حرج نہیں ہے, علمی روایت کے ساتھ تمسک, یعنی اس کے ساتھ جڑے رہنا کہ بھائی یہ ہماری علمی روایت ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارا فقہی ذخیرہ ہے, یہ تراث اسلامی, اسلامک ہیریٹیج ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم نے تعلق قائم رکھنا ہے. تو دو انتہائی ہیں نا, ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے روایت پرستی شروع کر دی, روایت پرستی یعنی روایت کی پرستی شروع کر دی, روایت کے نام پہ جو آ گیا بس مان لو, بابا جی جو ہے وہ آسمانوں میں اڑ رہے تھے, بس ٹھیک ہے مان لیا چونکہ کتابوں میں لکھا ہوا آ گیا, ٹھیک ہے, وہ جوتا اٹھا کے مارتے تھے تو اڑتی ہوئی چیل جو ہے وہ نیچے گر جاتی تھی اور پھر اسی کو زندہ کر دیتے تھے, اور وہ کنویں کے اندر جو ہے وہ درخت کے ساتھ 20 سال تک دھاگے سے الٹا لٹک کے عبادت کرتے تھے. تو روایت کے نام پہ جو کچھ موجود ہے ہم وہ نہیں مان سکتے. روایت پرستی یہ ہے کہ جو کچھ روایت کے نام پہ ہے بس آپ اس کو قبول کر لو, یہ ایک انتہا ہے. ہم نے کہا نہیں, تحقیق ہوگی, ریسرچ ہوگی. ہم روایت کی منکر نہیں ہیں, ہم روایت کی اصلاح کی پوزیشن لی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, کہ روایت میں اب دیکھیں نا, موضوع روایتیں بھی تو ہیں, ضعیف روایتیں بھی تو ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا نا. تو اسی طرح سے فقہی روایت بھی ہے ہماری, ایک تو ہے یہ حدیث کی روایت اور ایک ہے فقہ کی روایت. فقہ کی روایت میں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ساری جو ہے وہ فقہ اٹھا کے کیا کرو, فقہی کتابیں جو ہے وہ راوی میں پھینک دو, یہ تو نہیں ہے نا ہمارا موقع. ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس فقہی ذخیرے کا کیا کریں, جائزہ لیں, اس کے اوپر غور و فکر کریں. وہ بڑے ائمہ تھے, انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ اس مقصد کے لیے لگا دیں, کھپا دیں, اور اس فقہی ذخیرے سے آپ کیا کریں, استفادہ کریں. ہاں اس میں جہاں اصلاح کی گنجائش ہے تو وہاں آپ ضرور جو ہے وہ اصلاح کریں. اسی طرح سے آپ کی جو ہے اور روایتیں ہیں, ٹھیک ہے, ان روایتوں کی جو ہے وہ آپ, تو کسی علمی روایت سے تمسک ضروری ہے. تو ہم روایت کی انکار کی پوزیشن نہیں لی ہوئی ہے. تو دوسری جو بات جو ہم جو کہہ رہے ہیں نا وہ کیا تھا, وہ ایک رویہ تھا روایت پرستی کا, اور دوسرا رویہ پیدا ہوا روایت کے انکار کا, کہ جی 1400 سالوں میں نا جو کچھ لکھا گیا ہے تفسیریں سائڈ پہ رکھ دو, جو ہے نا وہ آپ کی فقہ کی کتابیں سائڈ پہ رکھ دو, خود قرآن و حدیث پہ غور کرو اور ایک نئی فقہ مرتب کرو آج, پچھلوں کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ ہمارا موقع, یہ ایک دوسری انتہا تھی جس سے جو ہے وہ تجدد پیدا ہوا. متجددین سمجھتے ہیں نا, جو کہتے ہیں پیچھے 1400 سال کی علمی روایت سے آپ کٹ جاؤ. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, کٹنا نہیں ہے, یہ ایک علمی روایت ہے, اس سے ہم نے کٹنا نہیں ہے, بھلے وہ فقہ کی روایت ہو, کوئی بھی ہو, ہم نے فقہا سے کٹنا نہیں ہے، ہم نے ان کے استدلالات پہ، ان کے اجتہادات پہ، ان کے مناہج پہ ہم نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو ہر اس تعبیر دین یا بیانیے کی مثال ایک کٹی پتنگ کسی ہوگی کہ جس کی سند دو چار واسطوں کے بعد منقطع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سند آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانی ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں یہ مقدمہ باندھا ہے کہ صرف لفظ نقل نہیں ہوا بلکہ معنی بھی نقل ہوا ہے. لیکن جس طرح لفظ نقل ہوا ہے تو لفظ کی بھی ہم تحقیق کرتے ہیں نا، اور بھائی اصول قرآت میں بھی لفظ کی تحقیق ہوتی ہے، اصول حدیث میں بھی لفظ کی تحقیق ہوتی ہے کہ لفظ صحیح پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. اسی طرح سے جو معنی ہم تک پہنچا ہے، معنی کی بھی ہم تحقیق کرتے ہیں. ہم آنکھیں بند کے وہ معنی قبول نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ معنی بھی نقل ہوا ہے. بھائی معنی پہ بھی ہم نے جو ہے وہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ علماء کے لیے کٹی پتنگ، کٹی پتنگ آپ نے دیکھا نا، جب پتنگ کٹ جاتی ہے تو بہت اونچی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے نا تو پھر اتنی اونچی نہیں جاتی، جب کٹ جائے تو پھر ہوا اس کو بہت اونچا لے جاتی ہے، لیکن جیسی ہوا ختم ہوتی ہے تو وہ زمین پہ آ جاتی ہے. تو یہی معاملہ ہے، جس روایت کی، جس علمی روایت کی سند نہ ہو، جس بندے کی سند نہ ہو جو وہ باتیں کر رہا ہے، اس کی اگر وہ سند نہ پیش کر سکے یا وہ علمی روایت سے اپنے آپ کو جوڑتا نہ ہو. دیکھیں نا، آپ لوگ تو آپ ایک علمی روایت کے امین ہیں نا. ہمیں کہا جاتا ہے مطلب کہ جی آپ برصغیر کے دور کی پیداوار ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب اہل الحدیث تو یہ نہیں کہتے نا کہ ہم برصغیر، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سند کہاں سے چلی آ رہی ہے، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے؟ ہم نے تو یہی بات کہی ہے کہ امام مالک بھی ہمارے امام ہیں، امام شافی بھی ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے امام ہیں. یہی مطلب حضرات محدثین بڑے یہی تھے نا، امام مالک نے متا امام مالک لکھی، امام شافی بھی کی بھی مسند شافی ہے، امام احمد بن حنبل جیسا تو محدث کوئی ڈھونڈنے کو ملے گا، مسند احمد جیسی کتاب. تو یہی حضرات محدثین میں سے فقہا ہیں نا، ٹھیک ہے؟ کہ جن کے منج کے اوپر ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دوسرے بھی ہیں، ان کی بھی سند ہے، وہ جو اہل رائے والے ہیں ان کی بھی سند ہے، ان کی اپنی سند ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرات صحابہ میں دو مزاج تھے جو آگے پھر منتقل ہوئے، ٹھیک ہے؟ ایک حضرت عبداللہ بن عمر سے اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود سے. ایک میں فقاہت زیادہ تھی اور ایک میں روایت کے ساتھ تمسک زیادہ تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج سمجھتے ہیں نا کیا تھا؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کی بھی پیروی کرنا، وہ سنتیں جو لوگ چھوڑ دیتے تھے. ایون کہ یہ بات آتی ہے کہ حج کے موقع پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تھے، وہاں جا کے بتکلف بیٹھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، اتنی اتباعی سنت تھی ان میں رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عمر کے شاگرد کون ہیں؟ امام نافع. امام نافع کے شاگرد کون ہیں؟ امام مالک. تو یہ حضرات صحابہ کا مزاج تھا، اتباعی سنت بعض صحابہ میں یہ بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ مکثرین صحابہ میں سے بھی ہیں. مکثرین کسے کہتے ہیں؟ جو کثرت سے روایات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ان سے ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ وجود میں آیا. امام مالک کی عادت بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ روایت تلاش کرتے تھے، جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا جاتا وہ کہتے بھائی میں روایت تلاش کروں گا، اگر مسئلے کا علم نہیں ہوتا کہتے میں روایت تلاش کروں گا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کرتے تھے؟ اچھا میں صحابہ سے کوئی فتویٰ تلاش کروں گا، یا اپنے اساتذہ سے میں نے کوئی اثر لکھا ہوگا میں اپنی کتابیں جا کے پھرولوں گا، یہ وہ اپنے سائلین کو کہا کرتے تھے. دوسری طرف آپ دیکھیں بعض صحابہ میں تفقہ غالب تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ کوفہ میں ٹھہرے، یہ حجاز میں تھے، ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر یہاں، پھر جو ہے وہ حجاز میں ایک مکتبہ فکر پیدا ہوا اہل الحدیث کا، اہل الاثر کا، وہاں پہ تفقہ اور بصیرت زیادہ تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایات زیادہ نہیں ہیں لیکن ان میں فقاہت تھی، وہ آگے منتقل ہوئی تو وہاں پہ قیاس کا پرنسپل زیادہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ رائے کا پرنسپل زیادہ استعمال ہوا کوفہ کے اندر، جو ایک فقہی مکتبہ فکر جو ہے وہ اسکول آف اسلامک جورسپروڈنس موجود وجود میں آیا. تو اس طرح سے یہ امت میں دو مزاج آگے چل کے منتقل ہوئی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی علمی روایت کے ساتھ جڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ اہل الحدیث کی روایت کے ساتھ جڑے ہیں یا اہل الرائے کی روایت کے ساتھ جڑے ہیں، بس یہ ہے کہ ہم اہل الحدیث نے یہ سٹینڈ لیا ہے، یہ پوزیشن لی ہے کہ بھئی آپ آنکھیں بند کر کے کسی روایت کی تقلید نہ کریں، جڑ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے اس کی تقلید نہ کریں. اس کے اندر جو صحیح ہے اس کو آپ کیا کریں، لے لیں. اور اب جیسے دیکھیں نا، اہل الحدیث کا جو ہمارے بزرگ تھے برصغیر پاک و ہند میں، ان کا کہنا کیا تھا؟ ان کا کہنا یہ نہیں تھا کہ فقہ کی کتابیں اٹھا کے پھینک دو، ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ہو یہ رہا ہے کہ کتاب و سنت کو ائمہ کے اقوال پہ پیش کیا جا رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ائمہ کے اقوال کتاب و سنت پہ پیش کریں گے. اب ائمہ کے سارے اقوال تو کتاب و سنت سے نہیں ٹکرائیں گے نا, کہ سارے ٹکرا جائیں گے. تو مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا, جو اس کے مطابق ہمیں معلوم ہوں گے وہ ہم کیا کر لیں گے, قبول کر لیں گے, اور جو نہیں ہوں گے تو اس میں ہم اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے. تو یہ ان کی پوزیشن تھی کہ انہوں نے فقہی ذخیرے کا یا فقہ کا رد نہیں کیا, انہیں کوئی فقہ سے چڑان نہیں تھی, یا وہ فقہ کے مخالف نہیں تھے, یا وہ یہ نہیں کہتے تھے 14 صدیوں میں جو کچھ ہوا اس کو سائڈ پہ رکھ دو, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں تھا. بلکہ آپ مولانا اسماعیل سلفی علیہ رحمہ کو پڑھیں تو وہ جو ان کی کتاب ہے نا تحریک آزادی فکر, تو اس میں تو انہوں نے امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ, ان کو اہل حدیث کے امام لکھا ہے کہ یہ تقلید نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, مطلب یہ اہل الحدیث کے منج پر تھے, اور یہی اہل الحدیث کا منج ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بھی اپنے اساتذہ سے اختلاف کیا, اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے بھی کیا کیا, اپنے استاذ کی ہر بات کا انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ باتوں سے اختلاف کیا جو انہیں لگا کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے. تو یہی ایک عالم کی شان ہونی چاہیے, عامی کی نہیں. عامی کا کام نہیں ہے, عالم کا کام ہے. اگلا جملہ یہی ہے, علماء کے لیے اجتہاد جبکہ عوام کے لیے اتباع واجب ہے. علماء اجتہاد کریں گے, عوام الناس اجتہاد نہیں کریں گے. ہر بندہ مجتہد بن جائے, ٹھیک ہے. اب مولانا صاحب سے جو ہے وہ آپ مسئلہ, اب ہمارے ہاں بھی یہی ہے نا, اہل حدیث مساجد میں بدقسمتی سے یہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ امام صاحب سے کوئی نمازی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ امام صاحب تو بیچارے سوچ میں پڑ جاتے ہیں, اور چار جو ہے وہ بابا جی بول پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ جو عوام الناس جو ہے نا وہ مفتی بن گیا نا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے, قرآن کا ترجمہ ہے, حدیث کی کتابوں کے ترجمے علماء نے آپ کے لیے کیے ہیں, لیکن اس لیے کہ آپ اس پہ عمل کریں. ترجمے اس لیے نہیں کیے گئے کہ آپ مفتی بن جائیں اور لوگوں کو فتوی دینا شروع کر دیں. دیکھیں, آپ کچھ چھوٹے موٹا طب کا علم حاصل کر لیں, طب کا علم حاصل کر کے آپ کیا کریں جی, آپ ٹوٹکے کر لیں. کوئی آپ کو منع کرے گا؟ گھر میں ٹوٹکے کر لیں, آپ بیمار ہیں, آپ کے بچے بیمار ہیں, ٹوٹکے کر لیں. لیکن آپ وہ طب کی کتابیں جو اردو بازار سے آپ کو ملی ہیں, یونانی حکمت کی, وہ پڑھ کے آپ یہاں عمر چوک میں ایک مطب کھول لیں اور لوگوں کا علاج شروع کر دیں, ٹھیک ہے, تو پھر تو حکومت ٹھیک آپ کو پکڑے گی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں. اگر دو چیزیں ہیں, ایک ہے آپ نے خود اپنے عمل کے لیے کتاب و سنت پڑھنی ہے, پڑھیں بھائی اور عمل کریں. لیکن جب آپ نے ایک دینی رائے جنریٹ کرنی ہے, آپ نے ایک دینی رائے دینی ہے, اوپینین دینی ہے, پھر یہ ایک مقام ہے, پھر یہ ایک عہدہ ہے. اس مقام, اس مرتبے, اس عہدے کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے. وہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ کہ آپ کو عالم دین ہونا چاہیے. اور عالم دین کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس دین کا گہرا علم ہو, جس کا فی زمانہ معیار کیا ہے کہ کم از کم درس نظامی آپ اس سے کیا ہیں, گو تھرو ہوئے ہو, عربی زبان آپ کو آتی ہو, اصول فقہ پہ آپ کا جو ہے وہ اچھی گرپ ہو, اصول تفسیر جو ہے وہ اس پہ آپ کی نظر ہو, بلاغت کے مضامین کو آپ سمجھتے ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو ہے وہ, اور اسی طرح اصول حدیث جو ہے اس میں آپ کی گرپ ہو, تو یہ سارے جو مضامین ہیں یہ ان کے اوپر آپ کی گہری نظر ہو, پھر آپ ایک اچھے عالمی دین ہیں, پھر آپ ایک دینی رائے, ایک اوپینین جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بات تھی روایت اور فہم کی. عام الناس کو کیا کرنا ہے؟ علماء کی اتباع. کوئی بھی عالمی دین, کوئی بھی عالمی دین جس کے علم پہ, جس کے تقوی پہ, تدین پہ آپ کو اعتماد ہو, آپ نے اس سے مسئلہ پوچھنا ہے اگر آپ عامی ہیں, اور اگر آپ عالم ہیں تو آپ نے خود کی اپنی رائے کتاب و سنت سے کیا کرنی ہے, سمجھنی ہے. لیکن یہ خود کی رائے, یہ نہیں کہ 1400 سال کا جو ذخیرہ ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے. اہل حدیث کا موقف یہی ہے کہ بھائی جو فقہی ذخیرہ ہے ہم اس کو سامنے رکھیں گے, جو تفسیری ذخیرہ ہے اس کو سامنے رکھیں گے, اس میں جو 8-10 آراء ہیں تو عالم کیا کرے گا, ان 8-10 میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے گا. اس کو کہتے ہیں ترجیحی اجتہاد, یعنی پہلے سے جو ائمہ کے اجتہادات موجود ہیں ان میں سے میں ایک کو ترجیح دے دوں گا, کوئی نیا اجتہاد نہیں پیدا کروں گا. ٹھیک ہے, اور یہی کام اہل حدیث نے کیا نا. اہل حدیث نے کوئی نئی رائے تو نہیں نہ دی, جو بھی آراء ہیں اہل الحدیث کی وہ پچھلے ائمہ میں سے کسی نہ کسی سے آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ بحث ہے اصل میں. نیکسٹ کیا ہے؟ علم اور قوت, نالج اینڈ پاور. علم کیا ہے؟ علم توحید کی معرفت ہے. علم ہم کسے کہیں گے؟ علم توحید کی معرفت ہے. ٹھیک ہے بھائی, علم کیا ہے؟ سائنس کا علم. باہر جائیں گے نا تو لوگ یہی کہیں گے بھائی علم تو اصل میں یہی ہے جو سائنس کا ہے، باقی یہ کیا ہے، یہ مذہبی تو وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں یہ تو کہانی ہے، یہ جو تمہارے پاس ہیں کیا ہیں، کہانی ہے ساری، کس سے ہیں، علم تو ہمارے پاس ہے، سائنس کا علم، سب لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں، علم کیا ہے، سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں، تو ہم تو کتاب و سنت کی روشنی میں اب دیکھ رہے ہیں نا، پیچھے سے ہم نے ایک بنیاد بنا لی ہے، ٹھیک ہے، علم اصل میں کیا ہے، توحید کی معرفت ہے، یعنی خالق کی معرفت، کریٹر کی معرفت، کیا آپ یہ جان لیں کہ آپ کو پیدا کرنے والا ہے کوئی اور وہ اکیلا ہے، اور جس کا نتیجہ توحید کا انکار ہو وہ علم نہیں جہالت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھلے آپ قرآن سے ثابت کر رہے ہوں، یعنی اگر آپ قرآن سے توحید کا انکار ثابت کرنا شروع کر دیں، قرآن سے آپ جو ہے وہ استغاثہ ثابت کرنا شروع کر دیں تو وہ علم نہیں ہے، وہ کیا ہے، جہالت ہے، کیونکہ وہ قرآن میں نہیں ہوگا، وہ صرف آپ کے دماغ میں ہے، شیطان نے آپ کو وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ قرآن میں ہے، وہ تو بہت سارے لوگ تو اپنی نبوت بھی قرآن سے نکال رہے ہیں، تو وہ کیا قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، اب قادیانیوں میں سے بعض کو دیکھیں، وبالآخرت ہم یوقنون، اس آیت سے، یہ سورہ بقرہ کے جو شروع میں ہے، بالآخرت آخری وحی پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخرہ کا ترجمہ کیا کیا، آخری وحی، تو لوگ تو قرآن سے کچھ بھی نکال لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن میں ہے، نہیں بھائی ایسے نہیں ہوگا نا، ایسے نہیں ہوگا، تو بعض اوقات وہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے صرف، اور آپ قرآن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن میں نہیں ہوتا وہ، یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، علم بیسیکلی توحید ہے، تو اگر آپ توحید کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بھلے سائنس کی بنیاد پہ کر رہے ہوں، فلسفے کی بنیاد پہ کر رہے ہوں، بھلے مذہبی کتابوں کی بنیاد پہ کر رہے ہوں، آپ کے پاس علم نہیں ہے معذرت کے ساتھ، آپ کے پاس جہالت ہے، اور مذہبی کتاب سے اگر آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، توحید کا انکار کر رہے ہیں، شرک ثابت کر رہے ہیں، تو آپ کتاب کے ساتھ ضرور جو ہے وہ کھلواڑ کر رہے ہوں گے، جیسے لوگوں نے کی ہے، ابھی وہ سوشل میڈیا پہ وہ جو کتاب جو ہے ساری وہ جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو، ایک وہ مولوی جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھا ہے اور وہ جو روایت آتی ہے نا کتاب الوحی کی صحیح بخاری میں، کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس غار حرا میں، تو اللہ کے رسول وسلم کو انہوں نے کہا کہ پڑھیں آپ اقرا پڑھیں، تو اللہ کے رسول وسلم نے کیا جواب دیا تھا، ما انا بقاری، کہ میں نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، تو اب اس نے کیا ترجمہ کیا ہے، ہاں ما کیا، ما نافیہ نہیں بنایا، ما کیا استفامیہ بنا لیا، کیا کیا، ٹھیک ہے، انا میں، با ساتھ، قاری کس کے ساتھ پڑھوں، میں کس کے ساتھ پڑھوں، ما انا بقاری، ہاں میں کس کے ساتھ پڑھوں، کھلواڑ، ٹھیک ہے، تو اب اصل میں تو یہ تھا کہ اللہ کے وسلم نے کہا تھا کہ بھائی میں نہیں پڑھ سکتا، میں قاری نہیں ہوں، سب نے یہی ترجمہ کیا، ایون کہ بریلوی علماء نے بھی، لیکن جو کھڑوال کرنا چاہے گا آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے اوپر وہ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، قل انما انا بشر مثلکم، ٹھیک ہے، قل انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے نہیں، میں تو میں ہوں، بشر تمہارے جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کیا جو ہے وہ کھلواڑ کیا ہے، پھر وہ ہمارے علم میں ہے، اس طرح سے نہیں نا کہ جو مرضی قرآن سے نکال لیں، ایسے نہیں، اس کے اصول ہیں، قرآن سے نکالنے کے کیا ہیں، اصول ہیں، اصول و ضوابط ہیں، وہ اصول تفسیر ہیں، تو اگر کوئی روایت کے ساتھ، کسی روایت، کسی مکتبہ فکر کا بھی کوئی مولوی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ان اصولوں کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اور وہ اصول کے ہیں عام طور پہ قواعد لغویہ عربیہ، اصول فقہ میں بھی ہم نے پڑھے ہیں، وہ لغت کے قواعد ہیں، ہر زبان کچھ قواعد و ضوابط پہ کھڑی ہے، جیسے انگریزی زبان ہے، اس کی ایک گرامر ہے، اس کے رولز ہیں، اس کو آپ وائلیٹ کر کے ٹرانسلیٹ کریں گے تو لوگ آپ کو جوتے ماریں گے، اسی طرح سے عربی زبان ہے، اس کے اصول ہیں، لغت کے اصول ہیں، عربی لغت کے اصول ہیں، وہ اصول ہم نے نہیں بنائے، وہ لغت اہل زبان کے ہاں مسلم ہیں، تسلیم شدہ ہیں، انہیں کو پھر اصول تفسیر میں لایا گیا, انہیں کو اصول فقہ میں. اصول فقہ میں بھی دیکھیں باقاعدہ ٹاپک کیا ہوتا ہے, قواعد لغویہ عربیہ, یہ ہیڈنگ ہوتی ہے لغویہ عربیہ, یہ لغوی قواعد ہیں, عرب زبان کے قواعد ہیں. تو جب عربی میں قرآن ہے تو اس کی لغت, اس کی گرامر, اس کی صرف ناب, ٹھیک ہے, اس کا جو سٹرکچر ہے اس کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا نا. تو اگر آپ اس کے سٹرکچر کو کہیں گے کہ جی ہم نے اس کے سٹرکچر کو سامنے نہیں رکھنا, ٹیکسٹ کے سٹرکچر کو, ٹیکسٹ ایک سٹرکچر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے نا, اس کا سیاق و سباق ہے, اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. اگر آپ اس کے بغیر اس کو انٹرپریٹ کریں گے تو آپ کہاں سے کہاں نکل جائیں گے. خیر بہرحال, تو علم توحید کی معرفت ہے, اور جس کا نتیجہ توحید کا انکار ہو وہ علم نہیں جہالت ہے. پیغمبروں کی بعثت کا مقصد خالق کی دی ہوئی ضابطہ حیات کی نہ صرف تبلیغ تھی کہ فرد اپنے خالق کی بندگی اختیار کرے, طاغوت سے اجتناب کرے, اور اس پر آخرت میں اس بارے مسئول ہونے کے باب میں حجت قائم ہو, بلکہ اس کا نفاذ بھی تھا. دو باتیں آئی ہیں, پیغمبروں کی بعثت کا مقصد کیا تھا, یہ ایک بڑا کوسچن پیدا ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد تھا تبلیغ, بس پہنچا دینا. ڈبیٹ یہ پیدا ہوئی نا کہ دین نافذ کرنا, جسے ہم خلافت کہتے ہیں یا نفاذ شریعت کہتے ہیں یا اسلامی حکومت کا قیام کہتے ہیں, یہ کوئی دین میں ہے کہ نہیں ہے. یہ کوسچن دیکھیں, یہ سارے بیانیے جو ہے کچھ بڑے سوالات کا جواب ہے. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں, یہ پیچھے بڑے سوالات ہیں, ڈبیٹس ہیں جس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, یہ ان کے جوابات ہیں بیسیکلی. تو بیسیکلی کوسچن کیا ہے, وہ کوسچن اگر آپ سمجھ لیں تو پھر یہ ساری باتیں آپ کے اوپر کلیئر ہو جائیں گی. کوسچن پیچھے یہ ہے کہ ہمارے دین کا مقصد صرف تبلیغ ہے یا ہمارے دین کا مقصد دین کو قائم کرنا. کچھ لوگوں نے کہا صرف تبلیغ ہے, انہوں نے تبلیغی جماعتیں بنا لی. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی دین کا اصل مقصد, نبیوں کا اصل مقصد کیا ہے, دین کو قائم کرنا, تو انہوں نے جہادی تحریکیں بنا لی, خلافت کی تحریکیں بنا لی. ٹھیک ہے, تو اب دونوں طرح کے لوگ آپ کو سوسائٹی میں مل جاتے ہیں. جیسے الاخوان المسلمون تھی, ایک تحریک ہے دین کے قیام کے لیے, اسی طرح جماعت اسلامی ہے یہاں ہمارے یہاں, تنظیم اسلامی ہے, اسی طرح سے جہادیوں میں پھر کئی گروپ پیدا ہو گئے. تو اب پیغمبروں کی بعثت کا مقصد خالق کی دی ہوئی ضابطہ حیات کی نہ صرف تبلیغ تھی, یعنی تبلیغ بھی تھی, تبلیغ کا تو انکار نہیں کر سکتے کہ تبلیغ نہیں تھی, بلکہ اس کا نفاذ بھی تھا. نفاذ کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے, نبیوں نے یہ کام کیا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے حجاز کے اندر دین کو غالب کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں, صرف تبلیغ نہیں کی, دین کو غالب کیا, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. یعنی وہ ایسے نہیں ہے کہ دفاع میں دین غالب ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقصد نہیں تھا بس کفار آتے تھے لڑائی کرنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لڑائی کی اور دین غالب ہو گیا. تو اگر یہ تھا دفاع میں غالب ہو گیا, تو جو خلفائے راشدین کے دور میں نکلے ہیں, خلفائے راشدین کے دور میں نکلے ہیں نا, ٹھیک ہے, حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوئی ہیں جو, تو وہ تو مسلمان نکلے ہیں, وہ تو نہیں آئے, تو مسلمان کیوں نکلے ہیں؟ اور پھر جا کے کیا کہتے تھے, اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ جو سارا تھا, یہ تو رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے نا, تو ان کو دین صحیح سمجھ میں آیا تھا. تو دین جو ہے وہ اپنا غلبہ بھی چاہتا ہے, دین اپنا نفاذ بھی چاہتا ہے. دونوں پیغمبروں کے مقصد تھے, تبلیغ بھی اور نفاذ بھی. نفاذ کیوں مقصد تھا؟ تاکہ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نظام قائم ہو. تبلیغ کا مقصد کیا تھا؟ تبلیغ کا مقصد یہ تھا کہ فرد جو ہے نا, فرد اپنے خالق کی بندگی اختیار کرے, یعنی ذاتی زندگی کو بہتر بنا لے. تبلیغ کا مقصد یہ تھا کہ فرد کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے, تقرب اللہ کی منزلیں طے کرے, بندہ بن جائے. اور دین نافذ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اجتماع. اجتماع سے کیا ہو؟ ظلم کا خاتمہ ہو. اب ظلم کا خاتمہ ایک بندہ تو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, مطلب آپ کے ساتھ ظلم ہو جائے تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایف آئی آر نہیں کاٹتے. گاؤں دیہات میں آپ دیکھیں چودھری اور وڈیرے جو ہیں جو ظلم کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ, تو وہاں تھانے والے رپورٹ کاٹتے ہیں ان کے خلاف, ایف آئی آر کاٹتے ہیں نہیں. قانون ہے, سب کچھ ہے, کچھ بھی نہیں, سب کو پتہ ہے. غریب آدمی جو ہے وہ گناہ کرتا ہے یا غریب آدمی کوئی اس سے جرم ہو جاتا ہے, اس کو اس کی سزا مل جائے گی. لیکن جو پاورفل ہے وہ سب جرم کرتے ہیں, سب کو پتہ ہے. تو یہ ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نظام قائم ہو. لہذا دلیل اور قوت دونوں صورتوں میں پیغمبروں کا, یہ جملہ اہم ہے, دلیل اور قوت دونوں صورتوں میں پیغمبروں کا غلبہ مقصود رہا. پیغمبروں کا مقصد کیا تھا؟ دلیل میں غلبہ یعنی دوسروں پہ دلیل میں غالب آ جانا، یا پیغمبروں کا مقصد کیا تھا؟ سیاسی غلبہ، دونوں مقصود تھے. دلیل کا غلبہ بھی مقصود تھا. دلیل کا غلبہ کون کریں گے؟ علماء کریں گے، یعنی آپ نے دلیل میں بھی غالب آنا ہے، یہ علماء کا کام ہے. اور سیاسی طور پہ غالب آنا یہ کس کا کام ہے؟ حکمرانوں کا، اپنا اپنا میدان ہے نا. تو سیاسی غلبہ بھی مقصود ہے اور دلیل کا غلبہ بھی مقصود ہے، یعنی آپ نے کافروں پہ دلیل سے بھی غالب آنا ہے، دلیل سے بھی غالب آنا ہے. اللہ کے وسلم کی رسالت کے دو مقاصد تھے، تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و سنت کے ذریعے فرد کا تزکیہ نفس. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد تھا تزکیہ نفس. تزکیہ نفس آپ کیسے کرتے تھے؟ تلاوت آیات کے ذریعے. قرآن نے خود بتا دیا نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. تو تزکیہ نفس ایک آپ کا یہ مقصد تھا. دوسرا کیا تھا؟ جہاد اور قتال کے ذریعے بقیہ جمیع ادیان پر دین اسلام کا غلبہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ 110 نمبر نکالیں گے نا تو آپ کو اس کے دلائل مل جائیں گے. وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اب دلائل نہیں پڑھ رہے، دلائل آپ کو حواشی میں مل جائیں گے. یہ دوسری طرف جو میں نے اس کا کھولا ہوا ہے نا حواشی، تو یہاں حواشی میں آپ دیکھیں گے یہ سارے دلائل ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی یہ آیت آگے، والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وراثت، علماء، علمی وراثت کس کو ملی؟ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء. ٹھیک ہے، اور خلافت یہ آپ کی سیاسی وراثت تھی. سیاسی وراثت کس کو منتقل ہوئی؟ عمراء کو، یعنی حضرت ابوبکر کو، پھر حضرت عمر کو، پھر، لیکن وہ جامع تھے، وہ علم میں بھی وارث تھے اور سیاست میں بھی تھے رضی اللہ عنہ. اجتہاد اور جہاد دین کی دو بنیادی اصطلاحات ہیں، اور اجتہاد کا مطلوب دلیل میں اسلام کا غلبہ ہے، جبکہ جہاد کا مقصود قوت میں اسلام کو غالب کرنا ہے. ہم نے شروع میں عنوان کیا باندھا تھا؟ علم اور قوت. علم بھی ہم نے حاصل کرنا ہے، اور علم کا مقصود کیا ہے؟ کہ دنیا میں جتنے نظریات ہیں سب کے اوپر آپ نے دلیل سے غالب آنا ہے. ٹھیک ہے، اور قوت بھی حاصل کرنی ہے. قوت کا مقصود کیا ہے؟ سیاسی غلبہ بھی مسل، کیونکہ اس کی بات یہ ہے، دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے نا، آپ کا علم، دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں لیکن ان کا علم جو ہے وہ کیا ہے؟ کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، دنیا میں عام نہیں ہو سکا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے قوت نہیں تھی، پاور نہیں تھی. اس وقت بھی اگر آپ مسلمانوں کا سوچیں، مسلمانوں کے جو مختلف سیکٹس ہیں، فرقے ہیں، یا آپ کے اہل مسالک ہیں یا نقطۂ نظر ہیں، دو لوگ بہت تیزی سے دنیا میں پھیر رہے ہیں، دو نقطۂ نظر. ایک سلفی، اس لیے کہ اس کے پیچھے اسٹیٹ کی پاور ہے، سعودی عرب، اور دوسرا شیعہ، اس کے پیچھے بھی ایران کی پاور ہے، اسٹیٹ کی پاور ہے. تو جب کسی نقطۂ نظر کے پیچھے ریاست کی قوت ہوتی ہے تو وہ نقطۂ نظر پھر کیا عام طریقے سے پھیلے گا؟ ظاہری بات ہے ریاستی لیول پہ جب اس کو یونیورسٹیاں بنیں گی، ٹھیک ہے، ملینز کے بجٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لگیں گے. اب جیسے سعودی عرب کو دیکھیں کہ وہ پوری دنیا میں انہوں نے نہیں اپنے لوگ، مطلب نوجوان علماء بھیجے، اور اچھا کیا، مطلب کہ بھیجے، اچھا کیا. ایک نقطۂ نظر، جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو وہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ گفٹ کرتے ہیں. پھر وہاں مدینہ یونیورسٹی کے اور جو ام القرآن یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں وہ پوری دنیا میں جا کے مختلف جگہ پہ انہوں نے اسلامی مراکز قائم کیے، یورپ میں قائم کیے، افریقہ میں قائم کیے، وہ وہاں جا کے امامت اور خطابت کے جو ہے وہ فرائض سر انجام دیتے ہیں. وہاں پھر وہ فکر پھیلتا ہے، کتاب و سنت کا سلفی فکر پھیل رہا ہے. تو ریاست کی قوت سے کیا ہوا؟ اب وہ فکر پھیل گیا. اگر ریاست کی قوت نہ ہوتی، جیسے حنفی فقہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کیسے پھیلی حنفی فقہ، حنفی فقہ کے پھیلنے میں سب سے بڑا وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، ہاں، کہ جو عباسی خلفاء تھے انہوں نے جو ہے وہ حنفی فقہ کو نافذ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اب دیکھیں کہ فقہ ظاہری اسپین کے اندر نافذ رہی، اندلس میں مالکی فقہ نافذ رہی ہے، اس کی وجہ سے آج مالکی فقہ ہمیں نظر آتی ہے. حملی فقہ جو ہے وہ درمیان میں سے غائب رہی ہے، بہت کم لوگ رہے ہیں حنابلہ کے ساتھ، وابستگی رہی ہے لیکن کم. لیکن اب جیسے سعودی عرب میں ہوا تو اب دیکھتے ہیں کہ حملی کس طرح سے پھیلیں. تو ریاست کی جو قوت ہوتی ہے نا، وہ آپ کے نقطۂ نظر کو پھیلانے میں. آپ کہیں کہ جی صرف ہم نے علم پہ توجہ دینی ہے، وہ علم معذرت کے ساتھ جتنا مرضی مضبوط دلیل پہ کھڑا ہوگا نا، آپ کے گھر میں ہی رہ جائے گا. اس لیے ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے سیاست شریعہ میں ایک بڑی اہم بحث کی ہے کہ دیکھو دولت بھی حاصل کرنی چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ اس دولت کو تم اس علم کے پھیلانے کے لیے ذریعہ بناؤ جو علم اللہ نے تمہیں دیا. کیونکہ معاشرے میں یہ بھی ایک قوت ہے نا, دولت کیا ہے, قوت ہے. نواب صدیق حسن خان صاحب کا جو اتنا علمی کام ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جو انہوں نے کتابیں پبلش کر گئے ہیں اس دور میں, ساری بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ قوت مطلب یہ نہیں, اب ایک نقطہ نظر جو ہے وہ جی عہدے کے طلبگار ہیں اور یہ قوت چاہتے ہیں اور یہ اور وہ, نہیں یہ نہیں. ہم اجتماعی طور پہ بات کر رہے ہیں, مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کو جماعتی عہدہ اور یہ اور وہ, ٹھیک ہے. ہم اس کی بات رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو بحثیت امت دنیا کے اندر قوت حاصل کرنی ہے. کیوں؟ تاکہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے توحید کی وہ پھیلے. اب امریکہ کی جو آئیڈیالوجی ہے کیپیٹلزم, اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. کیوں پھیل رہی ہے؟ پیچھے ڈنڈا ہے, قوت ہے بھائی, قوت. کارل مارکس کی آئیڈیالوجی کو کوئی جانتا نہیں تھا, جب رشیا میں پیچھے سپر پاور کی قوت مل گئی پھر وہ پھیلی ہے. پھر یہاں پاکستان میں بھی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں کمیونسٹ, یہاں پہ بھی کہا جاتا تھا سرخے, ان کو باقاعدہ کہا جاتا تھا سرخے, ٹھیک ہے, اور بڑے وہ مطلب متحرک, اور آ کے وہ ڈبیٹس کرتے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر. اور جیسی رشیا جو ہے وہ ٹوٹا ہے, بکھرا ہے, یو ایس ایس آر ٹوٹا ہے, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہیں نظر آتے ہیں آپ اس طرح سے نہیں. ایک دور میں ان کی تحریک بڑے عروج پہ تھی. تو یہ جو اسٹیٹ کی قوت ہوتی ہے, پاور ہوتی ہے, یہ آپ کے علم کو پھیلا دیتی ہے. تو اس لیے علم اور قوت, یہ کہنا کہ جی اسلام صرف جو ہے وہ علم دینے آیا, بس لوگوں کو جا کے بتا دو بھائی مسلمان ہو جاؤ, ہیں, یہ بھی کرنے کا کام. اصل میں بات کیا ہے کہ کب ہم نے علم کا کام کرنا ہے, کب ہم نے قوت سے کام لینا ہے, یہ اصل میں فیصلہ جو ہے نا یہ. تو بعض اوقات آپ کی پوزیشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کہ آپ قوت والا کام کریں, اس وقت آپ کو علمی کام ہی کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں علمی کام ہی کیا. ہاں مدینہ میں جب آپ کو قوت مل گئی تو پھر آپ نے دوسرا کام کیا سیاسی غلبے کا. تو یہ اہم بات. اور دین کی حفاظت اور فروغ کے دو ذرائع ہیں. دین کی حفاظت اور فروغ, دین اسلام کے محافظ کون ہیں؟ ہم ہیں, ٹھیک ہے. یہی ہم نے کہا نا تمام نیریٹیوز میں سے یہی صحیح نیریٹیو ہے. اب ہم نے اس نیریٹیو کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کو پھیلانا بھی ہے. تو کیسے یہ اس کی حفاظت ہوگی؟ علم کے ذریعے اور قوت کے ذریعے. اور اس کا فروغ بھی کیسے ہوگا؟ علم کے ذریعے بھی, کچھ لوگوں کو علم سے سمجھ میں آئے گی اور کچھ لوگ جو ہے وہ ویسی مرعوب ہو کے. قوت کا مطلب یہ نہیں ڈنڈے سے ان کے حلق میں اتارنا, یہ مراد نہیں ہوتی. مراد یہ ہوتی ہے جس قوم کا غلبہ ہوتا ہے نا تو لوگ پھر اس سے مرعوب ہو کے. آج ہم امریکہ نے ہمارے اوپر کوئی ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ امریکن تہذیب جو ہے وہ آپ اختیار کریں یا آپ انگریزی پڑھیں, مروبیت ہے صرف ان کے سیاسی غلبے کی, کیا ہے, مروبیت ہے. تو یہ ہم اصل میں قوت کی بات اس لیے کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ ہر مسلمان تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا وہ مان لو, وہ غلط تاثر دیتے ہیں. وہ یہ کہ جس قوم کا سیاسی غلبہ ہوتا ہے دوسری قومیں اس سے مروب ہو جاتی ہیں, جب مروب ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے کلچر سے بھی مروب ہو جاتی ہیں, ان کی زبان سے بھی مروب ہو جاتی ہیں, ان کی زبان پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں, ان کا کلچر اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آج ہم یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ سیاسی طور پہ غالب ہیں. جب ہم سیاسی طور پہ غالب ہوں گے تو وہ ہمارے لباس جیسا لباس پہن کے خوش ہوں گے اور فخر کریں گے, ٹھیک, اور وہ ہماری زبان بول کے فخر کریں گے. تب انٹرنیشنل لینگویج کیا ہوگی؟ انگریزی نہیں ہوگی, کیا ہوگی؟ یہ بات ہم کر رہے ہیں. تب جو کرنسی ہوگی پوری دنیا میں چل رہی ہوگی, لین دین کس کرنسی میں ہوگا؟ ڈالر میں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ہاں, پھر پاکستانی روپے میں ہوگا یا آپ کے سعودی ریال میں ہوگا, ہیں, اللہ کرے کہ ریال میں ہو جائے, ہیں, چلیں باہر. نہیں تو ویسے نئی کرنسی بنانی چاہیے. یہ یورپ والوں نے کام کیا ہے کہ سارے یورپین ممالک نے مل کے ایک کرنسی بنائی, یورو, ٹھیک ہے. تو یہ پاکستانی ممالک کو 60 کے قریب تو ہیں, 60 مل کے ایک کرنسی بنا سکتے ہیں, کوئی اسلامی کرنسی, درہم نام رکھ دیں اس کا, دینار رکھ دیں, بنا سکتے ہیں نا. ہم نہیں کہہ رہے, وہ تو مزاح میں بات آ گئی, پاکستانی کرنسی اور اس کی کیا ویلیو ہے یا سعودی ریال, لیکن اگر یہ مل کے ایک کرنسی بنائیں اور کوشش کریں اس کی, بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو خالق نے علم کے ذریعے دین کی حفاظت فرمائی اور قوت کے ذریعے اہل دین کی, بات سمجھ رہے ہیں؟ علم کے ذریعے کس کی حفاظت ہوتی ہے؟ دین کی. اور قوت کے ذریعے؟ اہل دین کی. اگر اہل دین ہی نہیں ہوں گے تو دین کتابوں میں ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات یہی کہا تھا نا, اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ یہی ہیں بس ایمان والے, یہ چلے گئے تو پھر. دین کے فروغ کا منج دعوت و جہاد ہے, اور یہ دونوں قیامت تک جاری رہیں گے, دعوت بھی اور جہاد بھی. اہل دین مغلوب ہوں, یہ اہم بات ہے, اہل دین مغلوب ہوں تو دعوت و تبلیغ اصل منج ہے. اگر مغلوب ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ دعوت اور تبلیغ کا کام. اور اگر غالب ہوں تو مسلم معاشرے میں پیدا شدہ بگاڑ کی اصلاح کے لیے ہر مومن سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا ہے. اگر مسلمان غالب ہیں تو پھر مسلمان معاشروں میں جہاد نہیں کرنا, وہاں کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور غیر مسلم معاشروں کو مغلوب اور مفتو کرنے کے لیے جہاد اور قتال کا, تاکہ اس کے نتیجے میں مخلوق کا مخلوق پر ظلم ختم ہو اور خالق کا عدل قائم ہو. مسلمان مغلوب ہیں تو دعوت و تبلیغ ہے, غالب ہیں تو مسلمان معاشروں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے, اور غیر مسلم معاشروں کے ساتھ جہاد اور قتال ہے. کیوں جہاد اور قتال ہے؟ مسلمان بنانے کے لیے نہیں, ظلم کے خاتمے کے لیے. جو ظلم انہوں نے پیدا کر رکھا ہے اس کے خاتمے کے لیے. اب دنیا میں اب دیکھیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فلسطین میں ہو رہا ہے, برما میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. تو کتنے ممالک ایسے ہیں, افغانستان میں ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد اور قتال ہے. کب؟ جب پاور ہے. معروف ہوا جس کا شارع نے مطالبہ کیا, اور منکر ہوا جس سے شارع نے منع کیا ہو. یہ ایسے جملہ نہیں آ گیا. لوگ کہتے ہیں جی معروف اور منکر کا تعین عقل سے ہوگا, یعنی وہ کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوگا, مان لیا, لیکن معروف کیا ہے؟ معروف کا حکم دینا ہے نا. معروف کیا ہے؟ جس کا اللہ نے حکم دیا, جو سنت میں. منکر کون سا ہے؟ جس سے اللہ نے منع کیا, جس سے سنت میں منع کیا گیا. وہ کہتے ہیں نہیں, قرآن نے معروف اور منکر کی فہرستیں نہیں جاری کی. ٹھیک ہے, یہ آپ کو عرف سے معلوم ہوگا. عرف سے تو معروف منکر طے کریں گے. تو پھر مسلمانوں کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے, جبکہ جہاد غیر مسلموں سے ہے. ٹھیک ہے, لہذا نہ تو مسلمانوں کی باہمی لڑائی جہاد ہے, مسلمانوں کی باہمی لڑائی جہاد نہیں ہے, اور نہ ہی مسلمان حکمران کے خلاف خروج جائز ہے. مسلمان حکمران کے خلاف خروج جائز نہیں ہے. اس کے دلائل آگے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کا باہمی علمی اور سیاسی افتراق اور انتشار مذموم, یعنی مسلمانوں میں علمی افتراق ہو, انتشار ہو یا سیاسی ہو, دونوں مذموم ہیں. دیکھیں نا, اجماع جو ہے, اجماع علمی اتفاق ہے نا, تو اجماع محمود چیز ہے, محمود ہے. تو گویا علمی اختلاف کیا ہے؟ محمود نہیں ہے. افتراق اور انتشار محمود نہیں ہے. اختلاف امتی رحمتی, یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتفاق کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, جبکہ اتفاق جو ہے وہ اتحاد مطلوب ہے. لہذا اجماع کے حصول, وہی بات آ گئی, علمی اتفاق کا حصول یعنی اجماع کا حصول, اور ریاست ہائے متحدہ اسلامی کے قیام کی جد و جہد. ریاست ہائے متحدہ اسلامی, جیسے یو ای ہے, کتنی ریاستیں ہیں عرب امارات میں؟ کتنی ہیں؟ سات ہیں نا, شارجہ ہے اور دبئی ہے, ابو دھابی وغیرہ ہے. ٹھیک ہے, سات ہیں. اسی طرح امریکہ میں کتنی ہیں؟ کوئی تقریباً 50 کے قریب ہیں. ٹھیک ہے, 52 ہیں. ٹھیک ہے, یو ایس اے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یو ایس ایس آر, وہ بھی کیا تھا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف سوویت یونین. تو مسلمانوں میں بھی جو ریاستیں ہیں یہ سب مل کے ایک بنا سکتی ہیں نا, اتحاد کر سکتی ہیں, اتحاد کر کے ایک متحدہ اسلامی ریاست بن سکتی ہے, جس میں سب اٹانومس بھی ہوں, یعنی خود مختار بھی ہوں اپنی اپنی جگہ پہ ایک حد تک, اور سب کا اتفاق بھی ہو. یا شورائی خلافت ہو سکتی ہے. شورائی خلافت آج کے دور میں آپ جو ہے وہ پرسنل نہ رکھیں. پرسنل میں مسئلہ آ سکتا ہے نا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی 60 ممالک ہارے کہے گا بھائی خلیفہ مجھے بناؤ. سب کو ایک ایک سال کے لیے بھی بنائیں تو پھر بھی باری نہیں آئے گی, اور 60 سال میں تو مر ہی جائے گا نا کوئی اگلا. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو اس لیے اس میں شورائی خلافت ہو سکتی ہے. شورائی خلافت سے مراد یہ ہے کہ 60 کے 60 کی ایک شورا بن جائے, تو شورا میں ڈیموکریٹک وے میں اکثریتی رائے سے جو ہے وہ فیصلے ہوں، یعنی وہ ریاستیں اپنے اپنے طور پہ آزاد ہوں. ٹھیک ہے نا، اصل میں بات یہ ہے، یہ باتیں کہنے کو بڑی سادہ ہیں، آسان ہیں کہ جی ایک متحدہ ریاست بنا لیں. تو بھائی سعودی عرب کیوں جو ہے وہ پاکستان کے تھلے لگے، یا پاکستان سعودی عرب کے تھلے کیوں لگے گا، یا ایران کیوں جو ہے وہ دونوں کے پیچھے چلے گا، یا ترکی ان کو کیا سمجھے گا؟ اب بات سمجھ رہے ہیں، سب کی اپنی اپنی یشی لگی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ممالک اتحاد کرتے ہیں، ناٹو بھی تو ہے نا، انہوں نے اتحاد کیا نا، کم از کم جوائنٹ ڈیفنس کے لیے کر لیا. تو کوئی نقطہ نظر بنا لو، ناٹو کی طرح آپ اتحاد کر لو کہ ناٹو میں کیا ہے کہ یہ یورپین ممالک ہیں، کوئی 30 کے قریب ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک پہ حملہ ہوا تو وہ 30 پہ حملہ تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہے، سارے اس کے خلاف لڑیں گے. یہ انہوں نے کر لیا، اور انہوں نے کیا تھا امریکہ کے خلاف، رشیا کے خلاف، انہوں نے کیا تھا رشیا کے خلاف، ٹھیک ہے، اور یہ ساری امریکہ کی اس میں کارکردگی تھی، فائدہ سارا امریکہ نے اٹھایا. یہی کام مسلمان بھی کر سکتے ہیں، ناٹو کی طرح کی کوئی بنا سکتے ہیں، کسی ایک پہ حملہ سب کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، کم از کم تو یہ کر سکتے ہیں. یا پھر اس سے آگے بڑھ کے یہ کر سکتے ہیں کہ سب اپنے اپنے طور پہ آزاد ہیں، خود مختار ریاستیں ہیں، اپنا اپنا معاملات چلائیں. لیکن یہ ہے کہ ایک ہم شورائی خلافت قائم کر لیتے ہیں جس میں ساروں کی کیا ریپریزنٹیشن ہو، اور اس میں ڈیموکریٹک وے میں یعنی میجورٹی سے کوئی فیصلے کیے جا سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ جن کا تعلق جو ہے وہ امت مسلمہ کے دفاع سے ہے. سیاسی مسئلے جو ہمارے ہیں، یعنی پوری دنیا میں جو ہم مار کھا رہے ہیں ایک امت ہونے کے باوجود، یعنی کافروں کو ایک دوسرے کے خلاف سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ملک پہ کافر ملک نے حملہ کیا، اب دوسرے مسلمان ممالک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کم از کم اس سے تو نکلے نا. تو یہ ہے کہ ریاست ہائے متحدہ اسلامی کے قیام کے جد و جہد. اب اس میں کوئی بہت بڑا خواب ہم نہیں دے سکتے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بہت بڑا خواب یہ ہو سکتا ہے کہ جی 60 ممالک متفق ہو جائیں، جی ہم طیب اردوغان کو خلیفہ بنا دیتے ہیں یا محمد بن سلمان کو، ایسی یہ ہنسی مذاق کی باتیں ہیں، لطیفہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی اس کے لیے جدوجہد بھی کرے گا تو آپ کہیں گے یار اس سے بہتر ہے کوئی اور مثبت کام کر لو، کوئی سبزی کی جو ہے وہ ریڑھی وغیرہ لگا لو. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ ان کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے، بھائی ناٹو کی طرح کی آپ کوئی جو ہے وہ کیا کرو، جوائنٹ ڈیفنس جو ہے وہ کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن بنا لو، ٹھیک ہے، یا آپ کوئی یورو کی طرح کی متفقہ کرنسی جاری کر لو، اس کا نام درہم رکھ لو، دینار رکھ لو، یا پھر آپ کچھ ایسا اتحاد کر لو کہ جس میں جو ہے وہ کوئی شورائی خلافت ہو، سب جو ہے وہ ریاستیں اپنے طور پہ خود مختار ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو جنگ و جدال کے معاملات ہیں ان میں وہ اجتماعی جو ہے وہ اس کے مشاورت کے ساتھ سب کی آرمیز جو ہے سب کی آرمیز وہ ایک آرمی متصور ہو، سب کی ایئر فورسز، سب کے ریزورسز، ٹھیک ہے، اور پھر جب جانا ہو تو پھر جائیں. ایک کانسیپٹ ہے آرمی میں ایئر فیلڈ مارشل، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے؟ نہیں نہیں سوری، ایئر فیلڈ مارشل نہیں، فیلڈ مارشل کا. تو جیسے ہمارے یہاں ایوب خان تھے، تین ممالک کی جو آرمی تھی ان کے سربراہ تھے، پاکستان کے تو تھے ہی تھے، لیکن یہ ہے کہ ترکی بھی اور غالباً ایران. تو یہ کانسیپٹس ہیں دنیا میں، مطلب کانسیپٹس ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے ایسے کانسیپٹس ہیں دنیا میں اور چل بھی رہے ہیں اور پریکٹیکل بھی ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں جو ہوائی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں صرف کتابوں کی باتیں ہیں یا خواہشات ہیں، نہیں، یہ جو کانسیپٹس دنیا میں رائج ہیں ان کے مطابق کام ہو رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے امت مسلمہ کے سیاسی غلبے کے لیے. کوئی بڑے خواب نہ دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ جو پریکٹیکل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت ارضی اور آسمانوں سے نزول کے بعد اس کرۂ ارضی پر جب نسل انسانی کا آغاز ہوا تو سب انسان ایک ہی ضابطۂ حیات یعنی اسلام کے پیرو تھے، جبکہ بعد ازاں اپنی خواہش نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے بعض انسانوں نے خالق کے دین سے اختلاف کا راستہ اختیار کیا. شروع میں ایک ہی دین تھا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوا اور ایک نے غصے میں آ کے دوسرے کو قتل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو مقتول نے قتل کے فعل کو نہ صرف گناہ بلکہ جہنم میں داخلے کا سبب بھی قرار دیا. کہ جس سے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں معہود ضابطۂ حیات کی موجودگی اور اس سے انحراف کے نقطۂ آغاز کا علم ہوتا ہے. خیر بارہ, پس خالق نے اپنے اپتی ضابطۂ حیات کی حفاظت اور فروغ کے لیے انبیاء اور رسول کی بعثت اور آسمانی صحف اور کتب کے نزول کا سلسلہ جاری فرمایا. یعنی جب اختلاف شروع ہو گیا تو کتابیں اور صحیفے آنا شروع ہو گئے, کہ جس کے دو مقاصد سے, ایک مقصد تو انذار و تبشیر تھا اور دعوت و تبلیغ کے رستے انسانوں کو خالق کے ضابطۂ حیات کے بارے میں آگاہ کرنا تھا, اور دوسرا انسانوں کے باہمی اختلافات میں خالق کے حکم کے مطابق فیصلہ فرماتے ہوئے اس کے ابدی دین کو انسانی معاشروں میں جاری اور ساری کرنا تھا. جب خالق وہ ہے تو بھائی اسی کا علال الخلق والامر, جب خلق اس کی ہے تو امر بھی اسی کا ہے, حکم بھی اسی کا چلے گا. تو یہ مقدمہ ہم نے پہلے قائم کر دیا ہے کہ سب اس کی مخلوق ہے تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام اسی معنی میں خالق کے نبی اور خلیفہ تھے, اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیان میں تو نص صریح موجود ہے کہ نبی کے خلیفہ ہونے سے خالق کی مراد یہ ہے کہ وہ خالق کے حکم کو اس کی مخلوق میں نافذ اور لاگو کرے, جبر نہیں کر رہے, خالق کا حکم مخلوق پہ نافذ کر رہے ہیں, یہ جبر نہیں ہے. ہم نے یہ بات پہلے بھی کر دی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا حکم نافذ نہ بھی کریں, خالق کا نافذ نہ بھی کریں, اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں نا بھائی اس میں, یہ کہ اللہ یعلم من خلق, خالق سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا اپنی مخلوق کو, تو اس کا حکم مان لو, وہ مخلوق میں سے نہیں ہے. مخلوق میں سے تمہیں پھر قانون بنانا پڑے گا. خالق کا قانون نافذ نہیں کرتے تو کیا بغیر قانون کے چلائیں گے معاشرے؟ نہیں نا, خود قانون بنائیں گے, مین میڈ لاز ہوں گے. اگر مرد ہوں گے تو کیا کریں گے؟ عورتوں کی حق تلفی کریں گے, عورتیں قانون بنائیں گی تو مردوں کی حق تلفی ہوگی. اور اگر سرمایہ دار قانون بنائے گا کیپٹلسٹ, تو جو امپلائیز ہیں مزدور ہیں ان کے حق تلفی ہوگی. اور اگر ان کو کہیں گے مزدوروں کو کہ قانون آپ بنائیں, سرمایہ داروں کی حق تلفی ہوگی. ٹھیک ہے, امیر لوگ قانون بنائیں گے تو غریبوں کو نقصان پہنچے گا, غریبوں کے ہاتھ میں قانون سازی دے دیں گے تو. بات یہ ہے کہ یہ تو رائیولری دنیا میں موجود ہے, اختلاف تو ہے, قوموں کا اختلاف ہے, قبیلوں کا اختلاف ہے, زبانوں کا ہے, رنگوں کا ہے, ریسزم ہے, مذہبی اختلافات ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایک ملک میں کتنے کتنے مذاہب موجود ہیں. ایک مذہب کے لوگوں کو کہیں گے تو ظاہری بات ہے وہ ایسا قانون بنائیں گے کہ دوسرے مذہب کے لوگ, تو اس لیے بہتر ہے پھر خالق کا قانون. قانون کے بغیر تو آپ زندگی گزار نہیں سکتے نا, تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں خالق کا اور پھر اس کی لاجک بھی ہے, وہ تمہارا خالق ہے, اسی کا قانون چلنا چاہیے. مخلوق کے اوپر مخلوق کا قانون چلنا, اس کی کوئی لاجک نہیں. بس خالق کی طرف سے پیغمبر دو حیثیتوں سے دنیا میں بھیجے جاتے تھے, ایک نبی اور دوسرا خلیفہ. پہلی حیثیت میں وہ خالق کے حکم کو اس کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے واسطہ ہوتے ہیں, جبکہ دوسری حیثیت میں وہ خالق کے حکم کو اس کی مخلوق کے مابین جاری اور ساری کرتے ہیں. بطور نبی حکم پہنچاتے ہیں اور بطور خلیفہ حکم کو نافذ کرتے ہیں. کیونکہ حضرت آدم کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ خلیفہ کا. بس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو خلافت اس وقت سے شروع ہو گئی. خلافت کا مطلب اللہ کے حکم کو جاری اور ساری کرنا, اور نبوت کا مطلب ہے اللہ کے حکم کو پہنچا دینا. تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی نص آ گئی کہ وہ خلیفہ تھے. اور اللہ کے نبی محمد اور رسول اللہ وسلم کے ساتھ نبوت اگرچہ ختم ہو گئی لیکن علم میں وراثت اور قوت میں خلافت جاری ہے. وہی بات, علم میں وراثت, علمی وراثت علماء کو ملی, اور قوت میں ہاں وہ عمرا کو ملی, اور وہ خلافت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ قرار دیا, آتا ہے نا روایات میں. اور ان کے بعد صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر کا خلیفہ قرار دیا. پس خلافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین کو منتقل ہوئی, اور یہ دور خلافت نبوت کے منہاج پر قائم تھا. خلافت راشدہ سے یہ خلافت بنو امیہ کو منتقل ہوئی, یہ آگے ٹائم پیریڈ بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اس میں ملوکیت کی بھی آمیزش ہو چکی تھی. آمیزش ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن تھی یہ خلافت. ملوکیت کی آمیزش کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کے حکمرانوں کو خلفاء قرار دیا, کیونکہ وہ خلیفہ کے منصب پر فائز تھے. بنو امیہ سے یہ خلافت بنو عباس نے اور ان سے عثمانی ترکوں نے بزور شمشیر حاصل کی. ٹھیک ہے, 1924 میں انگریزوں کی سازش کی سبب سے خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا. تو خلافت کب ختم ہوئی ہے؟ 1924 میں. یہ نہیں کہ 30 سال بعد ختم ہو گئی تھی. اللہ کے رسول جو نظام قائم کر کے گیا اس کے اوپر اس سے بڑا تان کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں 30 سال بعد ختم ہو گیا, ایسا نہیں. اور اس نظام کو چلانے والے کون تھے؟ جو رسول وسلم کے تربیت یافتہ تھے. تو وہ 1924 میں جا کے ختم ہوا ہے, چلتا رہا ہے. ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس میں کچھ کمزوریاں آ گئی تھیں, جو ہم نے آمیزش کا لفظ استعمال کیا. ویسا نہیں تھا جیسا کہ خلفائے راشدین کے دور میں تھا, کچھ ڈکلائن آیا, کچھ زوال آیا. ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈکلائن جو ہے وہ خلافت میں ہی آیا ہے. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ خلافت سے کوئی اور نظام بن گیا تھا, ایسا نہیں تھا. آپ یہ کہ اس اعلیٰ درجے کی خلافت نہیں رہی تھی, یہ کہا جا سکتا. جس طرح اس کو ختم کر لیں, نہیں لمبا ہے, چلیں دیکھتے ہیں. جس طرح ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی میں تمام انسان ایک ہی دین پر تھے, ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح انتہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت عرضی میں تمام انسان ایک ہی دین پر ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ابتدا میں بھی دین ایک تھا, انتہا میں بھی دین ایک ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب مسلمان ہو جائیں گے نا, صرف یہودی سامنے ہوں گے, ان سے بھی لڑائی ہوگی, وہ بھی ختم ہو جائے گی. بہرحال یہ تو خالق کا تو تکوینی امر ہے جو پورا ہو کے رہنے والا ہے, ابتدا بھی انتہا بھی, رہے نام اللہ کا شروع میں بھی اور آخر میں بھی, درمیان میں ٹھیک ہے مختلف ادوار آئیں گے. تلک الایام نداولها بین الناس, جبکہ امر شرعی یہ ہے. اب امر شرعی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ اگر شروع میں بس خلافت ہے, آخر میں ہے, تو درمیان میں کیا مطلب, ہم نے کوشش ہی نہیں کرنی؟ نہیں, ہم نے کہا یہ امر تکوینی ہے. امر شرعی کیا ہے؟ یعنی ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ابتدا اور انتہا کے درمیان کی مدت میں خالق کے مومن بندے خالق کے دین کی حفاظت, فروغ اور غلبہ کے لیے دعوت اور جہاد کا کام کرتے رہیں. ہم نے کرتے رہنا ہے, لیکن حدیثوں سے ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ یہ قائم ہونے والی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے, لیکن حکم ہمیں یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی, اور اس وجہ سے ہمارا نام بھی لکھا جائے گا. جب قائم ہوگی, ظاہری بات ہے گراؤنڈ تو بنی ہوگی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, تو وہ گراؤنڈ جدوجہد سے ہی بنے گی. اللہ عزوجل اس دنیا میں اپنے بندوں پر حجت قائم کرتے ہیں تاکہ قیامت والے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. یہ حجت دو طرح سے قائم ہوتی ہے, ایک رسول کی دعوت سے, دوسرے خالق کی کتاب سے. ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد قیامت تک کے لیے خالق کے بندوں پہ خالق کی کتاب کو حجت بنایا گیا. نبی حجت ہوتا ہے یا پھر کتاب؟ نبوت تو ختم ہو گئی, اب کتاب ہے, اللہ کی کتاب حجت ہے. جس تک کتاب پہنچ گئی اس کے اوپر حجت قائم ہو گئی, قیامت والے دن وہ مسئول ہے, اکاؤنٹیبل ہے, اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو. مشرکین ہو یا اہل کتاب, دونوں کے بارے اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ یا تو اسلام قبول کریں یا پھر جزیہ دے کر رہے, یعنی آج کے, یہ نہیں کہ ہندوؤں کو قتل کر دیا جائے گا, دونوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جزیہ دیں یا اسلام قبول کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب کے مقابلے کے لیے جب بھی صحابہ کا کوئی لشکر روانہ کرتے تھے تو انہیں تین چیزوں, اسلام, جزیہ یا قتال کی دعوت دینے کی نصیحت فرماتے تھے. 148 میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. مشرکین کے لیے بھی جزیہ ہے, ہاں کچھ مشرکوں کے لیے جزیہ نہیں تھا. کون سے؟ جو کہ اہل مکہ کے تھے, جن کی طرف آپ سلم براہ راست مبوس تھے, ان کے لیے جزیہ بھی نہیں تھا. ان کے لیے یہی آپشن تھی, یا اسلام قبول کریں یا جزیرہ نما عرب سے غائب ہو جائیں. مشرکین اور اہل کتاب کو مفتو اور مغلوب کرنے کی غرض سے جہاد کا حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے. حکم باقی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھ کے کرنا کرنے کے لیے, ذہری بات ہے حالات بھی دیکھنے ہیں. جبکہ ان پہ جزیہ عائد کرنے کا حکم نزول مسیح ابن مریم تک قائم رہے گا. حضرت مسیح ابن مریم کیا کریں گے؟ جزیہ کو ختم کر دیں گے نا. جہاد اور قتال کی حکمت اسلام میں ایک ہی ہے, اور وہ ہے ظلم و عدوان. جہاد اور قتال کی حکمت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کافر کو قتل کرنا, حکمت کیا ہے؟ ظلم کا خاتمہ, زیادتی کا خاتمہ, عدل کا نفاذ, یہ جہاد قتال کی حکمت ہے. مار دھاڑ نہیں, قتل و غارت نہیں. اب ظلم ختم کرنے کے لیے ظاہری بات ہے ظالم کے ساتھ لڑنا تو پڑے گا, اور اس کی دلیل نص صریح ہے, وہ قرآن میں ہے نا, اذن للذین یقاتلون بانهم ظلم, قتال کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان پہ ظلم ہوا. قرآن مجید میں بظاہر جن منضبط اوصاف کی بنیاد پہ جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا, وہ دراصل ظلم و عدوان ہی کی صورتیں ہیں. اسلام ظلم و عدوان کی کسی صورت کو کسی طور برداشت نہیں کرتا, چاہے اہل ایمان پہ ہو یا خواہ انسانوں پہ. مسلمانوں پہ بھی ظلم برداشت نہیں ہے اور انسانوں پہ بھی ظلم برداشت نہیں ہے. صحابہ کیا کہتے تھے کہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں. یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ظلم و عدوان کے خاتمے کے لیے ظالموں کے خلاف قتال کو مشروع قرار دیا, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. مسلمان بھی اگر ظالم ہوگا تو اس کے خلاف قتال ہوگا. فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر اللہ, جو سرکشی کر رہا ہے اسے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, ہاں تو اب اگر سوال یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں مشرکین عرب, یہود عرب, اہل فارس اور اہل روم سے جہاد اور قتال کیوں ہوا, اور اگر اتمام حجت وجہ نہیں تھی تو اس جہاد اور قتال کی کیا وجہ تھی, یہ اب غامدی صاحب کو جواب ہے ان کی فکر کو. تو اس جہاد اور قتال کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ظلم و عدوان ہے, جیسا کہ ہم بیان کر چکے. غامدی صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ اتمام حجت ہے. خیر اس پہ ہم نے بڑا لمبا چوڑا لیکچر ریکارڈ کروایا, ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے, یہ اس کا جواب دیا گیا. چاہے یہ ظلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ کرے یا خواہ ایک انسان دوسرے انسان پہ کرے, اس ظلم کے خاتمے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں جہاد اور قتال ہوا. تو اصل مقصود جہاد, تو غامدی صاحب کہتے ہیں جہاد اور قتال کا مقصود اتمام حجت تھا, وہ اللہ کے رسول نے کر دی, اب جہاد اور قتال نہیں ہے, یعنی اقدامی جہاد اور قتال نہیں ہے, وہ کہتے ہیں دفاعی ہے. ہم کہتے ہیں اقدامی بھی ہے, لیکن اقدامی کی وجہ, اقدامی اور دفاعی میں فرق سمجھتے ہیں نا. دفاعی تو یہ کسی نے آپ پہ حملہ کر دیا, اب تو ہم خیر دفاعی بھی نہیں کر رہے, اب تو ہم اس قابل بھی نہیں ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کا دفاع بھی کر سکے. صحیح بات یہ, تو خیر ایک بحث کے طور پہ بحث کر لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقدامی جہاد اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ ظلم کا خاتمہ ہے. تو وہ کہتے ہیں اقدامی جہاد جو ہے اس کی وجہ تھی اتمام حجت, وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کر دی, اب نہیں ہو سکتا. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اقدامی جہاد بھی ہو سکتا ہے, اتمام حجت وجہ نہیں تھی بلکہ. چلیں اس پہرے کو ختم کر لیں. پس ایک اسلامی ریاست کی اقوام عالم کے حوالے سے دو خارجی ذمہ داریاں, ایک عالم دنیا تک پیغام رسالت کو اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں, عالم دنیا تک پیغام رسالت کو پہنچانا, ٹھیک ہے, تبلیغ کرے, اور دوسرا عالم دنیا سے ظلم کا خاتمہ. ایک تو قرآن کا پیغام پہنچائے, قرآن کو ٹرانسلیٹ کرے دنیا کی ہر زبان میں, اس کے مبلغ پیدا کرے تاکہ لوگ جو ہے وہ دین اسلام کو قبول کریں, ان تک کتاب کا پیغام پہنچے. دنیا میں کتنی زبانیں ہیں, ہزاروں زبانیں ہیں, ہر زبان میں مبلغ ہوں, ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو, اور وہاں اسلامک سینٹرز قائم کیے جائیں, وہاں اسلامی دعات بھیجے جائیں, یہ اسلامی ریاست کا کام ہے. اور دوسرا کام کیا ہے, جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کریں, اس میں اپنا کردار ادا کریں. جبکہ دوسری, اچھا پہلی ذمہ داری کے لیے دعوت و تبلیغ کے امر کو ریاست کی سرپرستی حاصل ہوگی, ریاست کی سرپرستی میں دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا, جبکہ دوسری کے لیے جہاد اور قتال کو ریاست کی بنیادی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے, بشرطے کہ ریاست اس کی اہلیت رکھتی ہو اور خارج میں حالات اس کی اجازت دیتے ہوں. دوسری ذمہ داری کب ہے, جب ریاست اہل ہو اور خارج میں اس کے حالات ہوں, ورنہ صرف دعوت تبلیغ کا کام ہی کرے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی آج اتنا ہی پھر کافی ہے. نیکسٹ ہے عقیدہ اور منہج. اب آپ لوگوں کا منہج بھی ٹھیک کرنا ہے, چلیں پھر دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹائم, اگر ہماری کلاس ہو گئی تو منہج ٹھیک کر دیں گے, ورنہ بغیر منہج ٹھیک کیے چلے جائیں. ہاں نہیں خیر, بہرحال منہج اب دیکھیں نا, اس کے بعد ہی اس کا آ رہا ہے نا عقیدہ اور منہج. یہ بات آ گئی علم اور اس کی قوت کی, تو اب عقیدہ اور منہج, اب ہم فرد کی طرف آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, ابھی ریاست کی بات ہو رہی تھی, اب ریاست سے ہم فرد کی طرف, یعنی ہم نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں, اوپر سے نیچے آ رہے ہیں.
آپ نے صرف بات کی کہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون انسانوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قانون دیا جس طرح قرآن ہے سنت ہے, کیا قرآن کی کوڈیفیکیشن کی جا سکتی ہے؟
نہیں, کوڈیفیکیشن جو ہے نا کرنا مناسب نہیں ہے. ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مین میڈ لا سے بہتر ہے کہ کوڈیفیکیشن کر لیں, مطلب انسانی قوانین سے بہتر ہے کہ آپ تقنین کر لیں, اس کو تقنین کہتے ہیں نا, تقنین الفقہ الاسلامی کہتے ہیں اس کو, تو وہ آپ کر لیں اس سے بہتر ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ تقنین بھی نہ کریں, یعنی قاضی جو ہے نا, قاضی جج جو عدالت میں ہے, وہ کتاب و سنت کا عالم ہو اور وہ کتاب و سنت سے براہ راست فیصلہ کرے. جب آپ قاضی کو پابند بنا دیں گے ایک متعین فقہ کا, وہ متعین فقہ بھی ظاہری بات ہے کتاب و سنت کا غیر تو نہیں ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, اس کا فارم ہی ہے, کتاب و سنت کا فارم ہی ہے. لیکن مثال کے طور پہ آپ فقہ حنفی کو نافذ کر دیتے ہیں, یا فقہ جعفری ہے جیسے ایران میں, یا فقہ حنفی افغانستان کے اندر ہے, جب آپ نافذ کر دیتے ہیں فقہ کو, تو پھر وہاں قاضی اگر اس فقہی مسئلے سے اتفاق نہیں رکھتا, تو جب وہ فیصلہ کرے گا تو اس کا عقیدہ کیا ہے, کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق کر رہا ہے یا قانون کے مطابق کر رہا ہے؟ ظاہری بات ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں کر رہا, اور اس کو حکم یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرے, تو وہاں یہ الجھن آ جاتی ہے. بہتر یہی ہے کہ علماء جو ہیں وہ ججز لگائے جائیں عدالتوں میں, اور وہ کتاب و سنت کے مطابق براہ راست فیصلہ کریں, براہ راست فیصلہ کریں, ٹھیک ہے, تقنین نہ کی جائے. لیکن یہ ہے کہ آج کل کے ماحول میں جہاں انسانی قوانین, انسانی بھی آپ کہیں کہ انگریزوں کے قوانین نافذ ہیں, اور بھائی انگریزوں کے قوانین سے بہتر ہے کہ فقہ حنفی نافذ کر دیں. اتنی چڑان نہیں پیدا کرنی چاہیے فقہ حنفی سے, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو مختلف مکاتب فکر کے علماء تھے, اس میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, اہل تشیع, ان کی جو بھی مختلف اوقات میں کمیٹیاں بھی بنتی رہیں, وہ جو 22 نکات تھے, شروع میں سوال پیدا ہوا تھا نا کہ کس کا فقہ نافذ کرنا ہے, کس کا مسلک نافذ کرنا ہے, تو وہ چاروں جو اسکول آف تھاٹ ہیں مکاتب فکر مسالک کے علماء نے متفقہ طور پہ, بڑے چوٹی کے علماء نے, یہ وہ ایک 22 نکات ہیں علماء کے, 22 نکات, وہ کبھی آپ نکال کے دیکھیں, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کتاب و سنت کو نافذ کرنا. دیکھیں جو ریٹن قانون ہوتا ہے نا, اس کی انٹرپریٹیشن میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. وکیل کیا کرتا ہے مجھے بتائیں, وہ جو لکھا ہوا قانون ہے نا اسی کے اوپر بحث کر رہا ہے, ایک کچھ مطلب نکال رہا ہے, دوسرا کچھ مطلب نکال رہا ہے, تو قانون لکھ کے بھی دے دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, اختلاف ختم ہو جائے گا, اختلاف پھر بھی باقی رہے گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی لکھنے سے قانون ایک بن جائے گا ملک کا, اختلاف ختم ہو جائے گا, نہیں, ایسا نہیں. عدالتیں بھی کیا کرتی ہیں, فیصلوں میں اختلاف کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ مطلب ہائی کورٹ کوئی فیصلہ دے رہی ہے, سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے. کیوں دے دیتی ہے؟ قانون ایک ہی ہے, اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے. یہ عدالتوں میں بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے کتاب و سنت کو براہ راست نافذ کرنا چاہیے. یہ جو ہے نا تجربہ ہوا ہے سعودی عرب میں, کہ وہاں انہوں نے کتاب و سنت کو براہ راست نافذ کیا ہے, علماء کو جو ہے وہ ججز مقرر کیا ہے عدالتوں کے اندر, اور اب وہ فیصلہ کرتے ہیں کتاب و سنت کے مطابق. ہاں, پھر وہاں جو جج ہوگا نا, وہ یہ نہیں کہ دنیا کا قانون پڑھا ہوگا, نہیں, وہ دنیا کا قانون بھی پڑھا ہو, اچھی بات ہے, پڑھا ہو انگریزی قانون, سارے قوانین اس نے پڑھے ہوں, لیکن کتاب و سنت کا عالم. جی ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. بس وہ ریڈ آ گیا نا بٹن. ایک دفعہ ہم نے بڑی محنت سے 3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کیا, 2 بندوں نے, بٹن آف تھا. اب اس کے بعد بتائیں بندے کی کیا حالت ہوتی ہے, جب پتہ چلے کہ ریکارڈنگ ہی نہیں ہوئی, سارا زور لگا لگا کے, تو یہ بھی ہو جاتا ہے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ آن ہوتی ہے, مائک آف ہوتا ہے. یہ سارے تجربے جو ہیں نا, سارے تجربے بندہ کر کے پھر سیکھتا ہے. شروع کر دیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے بات جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی نظریہ حیات کا ہم مطالعہ کر رہے تھے, تو آج اس کی چوتھی مبحث جو ہے وہ عقیدہ اور منہج سے متعلق ہے. عقیدہ, اس کا تعلق سوچ سے ہے, فکر سے ہے, انسان کی تھاٹ سے ہے, انسان کے اندر ایک تھاٹ پروسیس, اور منہج یعنی میتھڈالوجی. تو عقیدے سے مراد یہ اللہ کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے, یعنی جسے ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک یعنی پارٹنر نہ بنائے. رسولوں کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ختم نبوت ہے جیسے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے اور کانسیپٹس ہیں. آخرت کے بارے میں اس کی کیا سوچ ہونی چاہیے, جزا و سزا ہے, جنت جہنم ہے. فرشتوں کے بارے میں اس کی کیا سوچ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی ایک نوری مخلوق ہے. تقدیر کے بارے میں اس کی کیا سوچ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ عقیدہ بیسیکلی عقدہ سے, گرا سے ہے. جب آپ کسی چیز کو گرا لگاتے ہیں نا, تو آپ اس کو مضبوط کر دیتے ہیں. تو گویا انسان کی سوچیں ہیں آتی جاتی رہتی ہیں, سارا دن ہمارے ذہن میں سوچیں آتی جاتی رہتی ہیں. ہاں, جس سوچ کو ہم گرا لگا لیتے ہیں, یعنی اپنے ذہن کی ایک مستقل سوچ بنا لیتے ہیں, جس سوچ پہ آ کے ہم ٹھہر جاتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے, یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ ریالٹی ہے, یہ ٹروتھ ہے, فائنل ٹروتھ ہے, یہ آخری سچ ہے, اس کو ہم اپنا عقیدہ کہتے ہیں. منہج سے مراد یہ ہے کہ آپ اس عقیدے کے مطابق, اس عقیدے کی روشنی میں جو آپ کا ایک طریقہ کار ہے, جو آپ کا ایک شریعت کے حوالے سے ایک میتھڈالوجی ہے, اس کو ہم منہج. خیر بہرحال, پہلا جملہ کیا ہے کہ نظریہ اور عقیدہ میں فرق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. نظریہ نظر سے ہے، نظر کسے کہتے ہیں؟ غور و فکر، ٹھیک ہے، غور و فکر کو. تو غور و فکر انسان کرتا رہتا ہے، دن میں کتنے مسائل ہیں آپ ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کا عقیدہ نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے. کبھی آپ ایک مسئلے کے اوپر ہو سکتا ہے ہفتوں غور کرتے رہیں، کبھی مہینوں غور کرتے رہیں، لیکن وہ آپ کا عقیدہ نہیں بنتا. تو غور و فکر پہلا مرحلہ ہے، عقیدہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے. یعنی وہ غور و فکر کہ جس میں آپ پھر جا کے کسی بات کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بس یہ یہی بات ہے، یہی بات، اس کو عقیدہ پھر کہتے ہیں. جب سائنس میں اس کو تھیری کہتے ہیں سائنس والے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ بنیادوں پر ہم ایک نظریہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر تحقیق ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے. بعض اوقات تحقیق کے مطابق وہ نقطۂ نظر صحیح ثابت ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ صحیح ثابت نہیں ہوتا. تو انٹرنیشنلی بھی میٹیریل سائنسز میں یا فزیکل سائنسز میں بھی جسے تھیری کہتے ہیں، جس کا ترجمہ نظریہ کیا جاتا ہے، تو اس سے مراد کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہوتا، کوئی سائنسی حقیقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. عقیدہ تو بیسیکلی کیا ہے کہ آپ اس کو فیکٹ مان رہے ہیں کہ یہ ریئلٹی ہے، یہ فائنل ٹروتھ ہے، یہ آخری سچ ہے، ٹھیک ہے. تو نظریہ اور عقیدہ میں فرق ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ نظریہ پہلا درجہ ہے، پھر اس کے بعد نظریہ ہی بڑھ کے عقیدہ بن جاتا ہے. آپ کا نقطۂ نظر ہوتا ہے، بعد میں وہ عقیدے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. کہ نظریہ ادراک یا اکتشاف، جبکہ عقیدہ یقین جازم کو کہتے ہیں. ادراک یعنی ایک چیز جو ہے وہ آپ نے اس کا ادراک کر لیا، ٹھیک ہے، پرسیو کر لینا، پرسیپشن کہتے ہیں اس کو انگریزی میں. اکتشاف، کوئی چیز آپ کے اوپر منکشف ہو گئی، ٹھیک ہے، اچانک. جیسے آپ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں یار میرے ذہن میں اچانک یہ نقطہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اکتشاف ہے. عقیدہ کیا ہے؟ یقین جازم، پختہ یقین. صرف یقین نہیں، پختہ یقین. یعنی جب آپ کو کسی بات کا پختہ یقین ہوتا ہے تو پھر اس کو عقیدہ کہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آئی تو آپ کہیں کہ جی یہ میرا عقیدہ ہے، نہیں، ایسے عقیدہ نہیں ہوتا. ذہن میں تو باتیں آتی رہتی ہیں، نقطے بھی آتے ہیں. ہو سکتا ہے قرآن مجید کی کوئی آیت ہو، اس کا کوئی معنی مفہوم آپ کے ذہن میں اچانک سے کیا ہے، وہ نمودار ہو گیا. یا کوئی حدیث ہے، اس کا مطالعہ کرتے کرتے آپ کے ذہن میں اچانک کوئی نقطہ آیا، تو لوگ کہتے ہیں یار ہاں میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا ہے. تو اب جب وہ یہ کہتا ہے میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. بس ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں، عقیدہ بیسیکلی یقین جازم ہے، کنوکشن ہے، آخری درجے کا انسان کا یقین. انسان کہتا ہے بس اب یہی حق ہے، یہی حق ہے. جب وہ اس تک پہنچتا ہے نا، یہ اس کا عقیدہ ہے. اور علم تمیز کا نام ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں علم کے حوالے سے بہت لے دے ہوئی ہے. یہ دائرۃ المعارف ہے، پنجاب یونیورسٹی نے پبلش کی ہے، ٹھیک ہے، دیکھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے، وہ اردو انسائیکلوپیڈیا ہے. اس پہ بڑی محنت کی ہے انہوں نے، کوئی نصف صدی لگا دی اس پہ، مختلف پروفیسر سے انہوں نے مقالات لکھوائے ہیں، مختلف انٹریز پہ، موضوعات پہ. تو آپ غالباً ہوگا کوئی 27-28 جلدوں میں. اس میں آپ علم کی انٹری دیکھیں، علم کے اوپر جو مقالہ ہے، علم کیا ہے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کوئی تقریباً 55 تعریفیں کی ہیں. یعنی آپ کہیں کہ وہ 5 درجن کے قریب تعریفیں ہیں علم کی، کہ علم کیا ہے. تو 14 صدیوں سے ابھی یہی طے ہو رہا ہے کہ علم کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ جب آپ اس کو ڈیفائن کریں گے نا، تو اسی سے پتہ چلے گا کہ علم ہے کیا. آپ اس کو یوں سمجھیں، سوشل سائنسز یا سائنسز والے یا میٹیریل سائنسز والے، دنیاوی علوم والے، جب وہ علم کو ڈیفائن کریں گے تو وہ کوشش کریں گے یار یہ ریلیجس سائنسز پر ہی رہیں، ٹھیک ہے، یہ مذہبی علوم تھوڑا پر ہی رہیں، یہ علم کی ڈیفینیشن میں نہ آئیں، کوئی ایسی تعریف کرو تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ توہم پرستی ہے، ٹھیک ہے، سپرسٹیشنز ہیں، ٹھیک. تو یہ لوگوں نے بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں. پھر یہ جو مختلف تعریفات ہیں، یہ شروع سے معاملہ چلتا آ رہا ہے. فلسفے والوں نے تعریفیں کیں، سائنس والوں نے کیں، سوشل سائنسز والوں نے کیں، ریلیجس سائنسز والوں نے کیں، ٹھیک ہے، تو سب لوگوں نے اپنی اپنی تعریفیں کیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہو گیا کہ علم کیا ہے۔ اس کو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھیں کہ قرآن کسے علم کہتا ہے۔ قرآن ایک لفظ میں اگر ہم اس کو بیان کریں نا تو وہ لفظ ہے تمیز۔ علم کس کا نام ہے؟ تمیز۔ تمیز کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں جو ہم، یہ وہ لفظ نہیں اردو والا تمیز، مطلب بچوں کو تمیز سکھانا وہ بھی ٹھیک ہے، معنی نکلتا ہے۔ تمیز سے مراد ہے فرق کرنا، ڈیفرنشیٹ کرنا۔ آپ دو چیزوں میں فرق کر سکیں، آپ کے اندر جب یہ صلاحیت آ جاتی ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ یعنی علم ایک ملکہ ہے، ایک صلاحیت ہے، اور یہ صلاحیت کیا کرتی ہے؟ یہ چیزوں میں آپ کو فرق کرنا سکھا دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سونار لگا ہوا تھا، ابھی سوشل میڈیا پہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، فیس بک پہ کسی نے شیئر کی ہوئی تھی، تو کوئی بندہ انٹرویو لینے گیا سونار، بابا جی بڑے بوڑھے، تو وہ اس کو سونے کا کوئی زیور پکڑاتا، وہ کہتا ہے یہ 24 کیرٹ ہے، وہ دوسرا پکڑاتا کہتا ہے 20 ہے، تیسرا پکڑاتا صرف وہ ہاتھ میں پکڑتا کہتا ہے یہ 22 کیرٹ ہے، کہتا ہے آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس نے اس میں زندگی لگائی ہے، کھپائی ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ سونے کے اندر اس کی پہچان قائم ہو گئی ہے، وہ کھرے اور کھوٹے میں پہچان کر سکتا ہے صرف ہاتھ لگا کے، یعنی یہ اس کے شعبے کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن جو کہتا ہے کہ علم تمیز کا نام ہے، تو کس چیز میں تمیز؟ کس چیز میں تمیز؟ یعنی حق و باطل اور خیر و شر میں تمیز کی صلاحیت کو علم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا، جو بندہ جس بھی فن میں ماہر ہوتا ہے نا، ہماری والدہ کے ماموں تھے، وہ ریلوے میں تھے، تو وہ چلتی ریل میں بتا دیتے تھے اس میں یہ مسئلہ ہے، یعنی اس کی آواز سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بندہ جب کسی فن میں ماہر ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے کھڑے اس کا مسئلہ بتا دیتا ہے، کھڑے کھڑے۔ ایون کہ بعض حکیم آپ دیکھیں گے، کچھ تو ایسے ہیں نا جو نبض دیکھ کے بتاتے ہیں، اچھے نباز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں سامنے ذرا بیٹھ جاؤ تو وہ آپ کا معائنہ کر کے آپ کو بتا دے گا کہ بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی علم ہے، تمیز، تمیز کرنے کا نام۔ ایک اچھا عامل ہے، مطلب جو جادو ٹونے کا علاج کرنے والا ہے، تو وہ فوراً مریض کو دیکھ کے بتا دے گا کہ بھائی اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے، یا ڈرامے لگا رہا ہے، یا واقعتاً اس کے اوپر کوئی آسیب جن آیا ہوا ہے۔ جو اچھا جو ہے وہ اس علم کا، فن کا ماہر نہیں ہوگا، اسے نہیں پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ فرق نہیں کر سکے گا۔ تو بات سمجھ رہے ہیں نا تمیز کا مطلب کیا ہے۔ تو جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ علم تمیز ہے، یعنی ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کس اعتبار سے، کس پہلو سے؟ حق و باطل اور خیر و شر۔ بھائی یہ حق ہے، یہ ٹروتھ ہے، یہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خیر ہے، یہ گڈ ہے، یہ شر ہے، یہ ایول ہے۔ جب یہ آپ کو حاصل ہو جائے کہ آپ حق اور باطل میں فرق کر سکیں، خیر اور شر میں فرق کر سکیں، تو آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس ایک یارڈ سٹک آ گئی نا۔ دیکھیں نا، جب آپ کسی کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں تو اس کے پاس کیا ہے؟ ایک گز ہے، ایک میٹر ہے، جس سے وہ ماپ کے آپ کو کپڑا دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ مجھ سے، بہت سے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، سر یہ کتاب پڑھ لیں، اس کو سن لیں، یہ بہت کامن کوشچن ہوتا ہے نا، فلاں کو سن لیں کہ نہ سنیں، فلاں کی کتابیں پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ کے پاس یہ ملکہ آ گیا ہے، علم کا ملکہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ آپ حق و باطل میں اور خیر اور شر میں تمیز کر سکتے ہیں، تو پھر بھلے جو مرضی پڑھیں سنیں، کوئی فرق ہوگا؟ او بھائی، سنار کو کوئی جو ہے وہ بندہ دا لگانے کی کوشش کرے گا، وہ اچھا سنار ہوگا تو وہ دا کھا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ ٹھیک ہے، تو نیا نیا بچہ آپ دکان پہ بٹھائیں گے، اس کو کہیں گے بیٹے آپ نے چیز نہیں لینی، فلاں سے نہیں لینی، اور اس طرح سے لینی، تو جو ہے نا وہ پرانا ہوگا تو وہ کہے گا بھائی لے آؤ، اسے اعتماد ہے نا اپنے اوپر کہ میں پرکھ سکتا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ سونے کا پانی چڑھا کے لے آئے گا اور مجھے دھوکہ دے کے پیسے لے جائے گا اور اپنا سونا بیچ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ملکہ ہے علم. اگر یہ ملکہ انسان کے اندر بیدار ہو جائے خیر و شر میں تمیز کا, ٹھیک ہے, اور حق و باطل میں تمیز کا, تو پھر جو مرضی آپ پڑھیں آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں, حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے یہ حق ہے یہ ہم نے لے لینا ہے, یہ باطل ہے یہ ہم نے سائڈ پہ رکھ لینا ہے, یہ خیر ہے اس کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے, یہ شر ہے اس کو ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی علم اس ملکہ کو کہتے ہیں, اس ملکہ کو کہتے ہیں, یعنی آپ کے اندر وہ گہرائی پیدا ہو جائے کہ آپ ایک کتاب کو پڑھیں اور اس کا ایک پیج پڑھ کے آپ بتا دیں کہ بھائی یہاں یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز کیا ہے یہ غلط ہے. وحی اور غیر وحی کا علم برابر نہیں ہے. علم دو قسم پر ہے, ایک وحی کا اور ایک غیر وحی کا, دونوں برابر نہیں ہے. اور افضل اور اشرف علم وحی کا علم ہے کہ جس کا ثمرہ خشیت الہی ہے, ٹھیک ہے. افضل علم وحی کا علم ہے, یہ پھر آگے آیات وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے گا حواشی میں فٹ نوٹس میں, جس کا ثمرہ خشیت الہی ہے. یعنی علم کا ثمرہ کیا ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو علم کا ثمرہ کیا, انما یخشی اللہ من عباد العلماء, خشیت الہی, خشیت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی آپ یہ جانچنا چاہتے ہیں نا کہ میرے پاس وہ علم ہے کہ نہیں ہے جس سے میں حق و باطل خیر و شر میں تمیز کر سکتا ہوں کہ نہیں, ٹھیک ہے. وہی بات نا جو مثال بیان کی جاتی ہے کہ جس درخت پہ پھل زیادہ ہوگا تو وہ اتنا زیادہ جھک جاتا ہے. تو جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے, یہ والا علم کہ جس سے وہ حق و باطل خیر و شر میں تمیز کر سکتا ہے, تو پھر اس کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو ہم نے علم کو ڈیفائن کر لیا پہلے شروع میں, ٹھیک ہے. اب اس علم کی بنیاد پہ ایک عقیدہ, تو اصول عقیدہ کیا ہیں, چھ ہیں, یہ تو واضح ہے. اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. ایمان قول یقین اور عمل کا مجموعہ ہے, یہ بات بھی آپ نے پڑھی ہوگی, ٹھیک ہے. ایمان تین چیزوں کا نام ہے, قول ہے, یقین یعنی دل کا یقین ہے, ٹھیک ہے, فعل القلب ہے, اور قول لسانی ہے زبان کا قول ہے, اور یقین ہے یعنی دل کا عمل ہے, اور عمل ہے یعنی اعضاء و جوارے کا عمل ہے, باڈی پارٹس کا عمل ہے, ایکشن آف دی باڈی پارٹ, ٹھیک ہے. ان کا مجموعہ ایمان کہلاتا ہے کہ جس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ کیفیت میں کمی بیشی ہوتی ہے, بعض اہل علم نے کہا کہ اس کی کمیت میں کمی بیشی ہوتی ہے. کمیت اور کیفیت کا فرق تو سمجھتے ہیں نا, ٹھیک ہے. ایک کوانٹیٹی ہے, ایک کوالٹی ہے. یعنی سوال یہ پیدا ہوا کہ ایمان کوئی مقداری چیز ہے, مقدار سمجھتے ہیں نا جس کا وزن کیا جا سکتا ہو, ٹھیک ہے. تو کیا اس کی کوانٹیٹی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے, یا ایمان ایک کوالٹی ہے, جیسے کپڑا ہے نا, ٹھیک ہے, کپڑے کی وزن ایک ہی ہو, ٹھیک ہے, وزن اس کا ایک ہی ہو یا ماپ اس کا ایک ہی ہو, دس گز کپڑا ہے لیکن کوالٹی کیا ہے, فرق. کھجور ہے, ایک کلو کھجور ہے, اجوا بھی کھجور ہے اور پاکستانی کھجور بھی کھجور ہے, تو اب کوالٹی کا فرق ہے, وزن سیم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو کمی بیشی ہوتی ہے یہ کیفیت میں ہوتی ہے یا کمیت, یہ ایک فرق موجود ہے, لیکن بہرحال کمی بیشی کے قائل ہیں تقریباً سبھی فقہا قائل ہیں. اللہ عز و جل کی ذات اپنی ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات میں وحدہ لا شریک ہے. کس میں؟ ربوبیت میں, رب ہونے میں, کہ وہ کریٹر ہے, اس کے ساتھ کوئی اور اس دنیا کا, اس یونیورس کا کریٹر نہیں ہے, خالق نہیں. الوہیت یعنی چونکہ اس نے پیدا کیا تو اب اسی کو ہم نے معبود, اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے. اور اسماء و صفات, اس کے جیسی صفات نہیں ہیں, اس کے جیسے نام کسی کے نہیں. کائنات اور انسان کا خالق, مالک, مدبر اور رازق ایک ہی ہے, یہ توحید ربوبیت ہے. چار چیزیں آ گئی اس میں, ایک تو فوکس کائنات بھی ہے اور دوسرا کیا, انسان. خالق ایک ہے, ٹھیک ہے, دوسرا مالک, اور تیسرا مدبر. مدبر تو سمجھتے ہیں نا, تدبیر کرنے والا, ٹھیک ہے, جسے منتظم بھی کہہ دیتے ہیں, جیسے کوئی کسی ادارے کا منتظم ہوتا ہے. اور چوتھا کیا ہے, رازق. ان چار چیزوں کا تعلق جو ہے وہ توحید ربوبیت سے ہے. اور یہ فطرت انسانی میں ودیت شدہ ہے, یہ بات اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ کے دنیا میں اس کو بھیجا ہے. کیا بات؟ کہ اس کا کوئی خالق ہے, اب ظاہری بات ہے جو خالق ہے وہی مالک بھی ہوگا, اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے جس نے پیدا کی ہے, جو اس کائنات کا مالک ہے, اور وہی اس کا سسٹینر ہے, رازق ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت علم نہیں ہے بلکہ وہ ملکہ ہے. ملکہ کیسے کہتے ہیں؟ صلاحیت. یہ وہ کوئین والی ملکہ نہیں ہے, صلاحیت. عربی میں ملکہ صلاحیت کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ بھی پیدا ہوئی کہ فطرت علم ہے کہ نہیں. اس میں صحیح رائے یہ ہے کہ فطرت صلاحیت ہے. جیسے دیکھیں کان, کان کیا ہے؟ ایک صلاحیت ہے. ہماری قوت سماعت یعنی اسی طرح قوت بصارت, یہ ایک صلاحیت ہے. اب دیکھیں کسی کی صلاحیت نہیں ہے, قوت سماعت نہیں ہے کسی کی, وہ کوئی بات سن سکتا ہے؟ نہیں. قوت سماعت علم نہیں ہے, لیکن علم حاصل کرنے کا کیا ہے؟ ذریعہ. اسی طرح قوت بصارت علم نہیں ہے. ہماری دیکھنے کی جو قوت ہے, دیکھنے کا جو حاصل ہے, وہ علم نہیں ہے, لیکن علم حاصل کرنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے, میڈیم ہے, واسطہ ہے. تو اسی طرح فطرت جو ہے وہ علم نہیں ہے, وہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کہہ لیں ایک ملکہ ہے, ایک صلاحیت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا اس کی فطرت مس ہو گئی. فطرت مس ہونے سے مراد کیا ہے؟ کسی کی قوت سماعت چھن گئی ہو تو اب وہ سن نہیں سکتا, کسی کی قوت بصارت جاتی رہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا. تو کسی کی فطرت مسخ ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فطرت کا بنیادی کام کیا ہے؟ قوت سماعت کا کام سننا, قوت بصارت کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. تو قوت فطرت کا کام کیا ہے؟ قوت فطرت کا کام وہی ہے جو علم کا ہے, خیر و شر میں تمیز کرنا, حق و باطل میں تمیز کرنا. تو یہ جو تمیز کی صلاحیت ہے یہ انسان کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. ڈیفرنشیٹ کرنے کا جو اس کا ملکہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ فطرت ہم مس کرنا اس کو مراد لیتے ہیں. تو فطرت علم نہیں بلکہ وہ ملکہ یعنی صلاحیت ہے کہ جس سے خالق کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ صلاحیت کبھی خارجی ماحول اور کبھی انسانی رویوں کے سبب مسخ ہو جاتی ہے. جیسے قوت سماعت انسان کی جاتی رہتی ہے, قوت بصارت جاتی رہتی ہے, اسی طرح انسان کی فطرت کی صلاحیت بھی کیا ہے؟ جاتی رہتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ جو کہتے ہیں نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اس سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کی وہ صلاحیت کیا ہے؟ ختم ہو گئی. اب ایک انسان کی قوت سماعت ہی ختم ہو گئی تو وہ سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا. اسی طرح اگر انسان کی فطرت جو ہے وہ مسخ ہو جائے, یعنی دیکھیں نا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ اپنی کسی صلاحیت کو یہ استعمال کرے گا نا تو وہ پھلے پھولے گی, فروغ پائے گی, نشو نما پائے گی, لیکن اگر استعمال نہیں کرے گا تو ضائع ہو جائے گی. جیسے یہ بازو ہے مثال کے طور پہ, اس کو اگر آپ یہاں باندھ لیں 6 ماہ تک کے لیے, تو 6 ماہ بعد جب آپ کھولیں گے نا تو اس کو سیدھا کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح انسان کا معاملہ ہے, جس صلاحیت کو آپ استعمال نہیں کرتے وہ آہستہ آہستہ کیا ہے؟ کام کی نہیں رہ جاتی, بیکار ہو جاتی ہے. تو فطرت کی صلاحیت بھی بیکار ہو جاتی ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں کبھی خارجی ماحول کی وجہ سے اور کبھی انسانی رویوں کے سبب سے. اور صرف رب العالمین کی ذات الہی کی عبادت ہے, یہ تو توحید ربوبیت ہو گئی. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی معرفت کہ اس کا کوئی خالق ہے, مالک ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا یہ معرفت اسے کیسے حاصل ہوگی؟ یہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات میں غور و فکر کیا نا, سورج پہ, چاند پہ, ٹھیک ہے, ستاروں پہ, اور پھر اس نتیجے تک پہنچ گیا کہ میرا رب کون ہے. اب بہت سے لوگ نہیں پہنچ پاتے, تو وہ کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کہ ان کی فطرت کیا ہے؟ مسخ ہو, فطرت مسخ ہو چکی. تو جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فطرت ایک صلاحیت ہے, یا علم جو ہے وہ خیر و شر میں تمیز کرنے کا ایک ملکہ ہے, تو خیر اور شر باہر سے آئیں گے. اب بات سمجھ رہے ہیں, خیر اور شر کے باٹ باہر پڑے ہیں, وہ میرے اندر نہیں ہیں, وہ باہر پڑے ہیں. تو میرے پاس صلاحیت ہے, جس صلاحیت سے میں نے کیا کیا, پہچان لیا کہ یہ خیر کے باٹ ہیں, یہ شر کے باٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ خیر کے پیمانے ہیں, یہ شر کے پیمانے. تو خیر اور شر کا علم باہر سے آتا ہے, وہی جو ہے ایک خارجی ذریعہ ہے نا, وہی سے آیا ہے نا شر, خیر کا علم. اور شر کا علم جو ہے وہ اس کا سورس کیا ہے؟ شیطان ہے, شیطان کی طرف سے آیا. اور صرف رب العالمین کی ذات لائق عبادت ہے. اب توحید الوہیت کی طرف ہم آ رہے ہیں, تو یہ توحید الوہیت ہے. بھائی جس نے پیدا کیا اسی کی عبادت ہوگی، لاجیکل بات ہے. جب آپ نے مان لیا کہ وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، رازق بھی ہے، اور تو کوئی ہے، کوئی نہیں، کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو زمین کے اس نظام کو چلا رہا ہے، یہ خود سے نہیں چل رہی. یعنی آپشن ہمارے پاس دو ہی ہیں، ہم نے پہلے اس پہ گفتگو کر لی، یا تو ہم یہ مان لیں کہ از خود چل رہی ہے، یا ہم یہ مانیں کہ کوئی چلانے والا ہے. تو جب ہم مان لیتے ہیں کوئی چلانے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے خالق مان لیا، آپ نے جو ہے وہ رازق مان لیا، آپ نے اس کو مالک مان لیا، آپ نے اس کو مدبر مان لیا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خود ہی چل رہی ہے تو پھر بات اور ہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا خود ہی چل رہی ہے، یہ بہت کم لوگ ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، 2% بھی نہیں ہے دنیا میں. اور اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ ان کی فطرت مس ہو گئی. ورنہ اس بات تک انسان از خود پہنچ جاتا ہے. یہ اتنی سیدھی اور سادہ سی بات ہے کہ کوئی ہے، کوئی ہے، باقی ٹھیک ہے. وہ جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے میں لوگوں کا کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، کسی نے اس کو اللہ کہہ دیا، کسی نے خدا کہہ دیا، کسی نے گاڈ کہہ دیا کیپیٹل جی سے. رسولوں کی بعثت کا اولین مقصد توحید الوہیت کا بیان تھا. ٹھیک ہے، رسولوں کی بعثت کا اولین مقصد، رسول کیوں بھیجے گئے؟ توحید الوہیت کے لیے. کہ توحید ربوبیت کے قائلین تو مشرکین بھی تھے. آیتیں آتی ہیں نا قرآن میں کہ وہ اللہ کو رب اور خالق مانتے تھے. عبادت اصلاً دعا ہی ہے، الدعاء هو العبادة. دعا کیا ہے؟ وہی عبادت ہے. تو عبادت کیا ہے؟ اب کہنا کہ جی ہم کوئی سجدہ تھوڑا کرتے ہیں قبر پہ جا کے، ٹھیک ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، لیکن اصلاً عبادت کیا ہے؟ عبادت کا جوہر کیا ہے؟ عبادت کا ایسنس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ رکوع کی حالت میں جھکیں، آپ قیام کی حالت میں کسی کے سامنے کھڑے ہوں، قیام بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، تشہد کی حالت بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، لیکن اصلاً عبادت کیا ہے؟ یہ تو حیات ہے نا، یہ تو ایک حیات ہے محض. اس حیات کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس میں جو آپ دعا کر رہے ہیں اپنے خالق اور مالک سے، وہ دعا اصل میں آپ کی اور خالق کے درمیان کیا ہے؟ کنیکشن ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب نماز میں کیا ہے مجھے بتائیں؟ نماز میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. یہ حدیثوں میں یہی ہے نا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. ٹھیک ہے، اور نماز تو اصل میں نام ہی سورہ فاتحہ کا ہے، اور سورہ فاتحہ میں سب سے اہم آیت یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا ہم اظہار کرتے ہیں نماز کی، ہر نماز کی ہر رکعت میں، کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز، نماز میں سب سے اہم چیز سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ میں سب سے اہم جو آیت ہے یا نعبد و ایاک نستعین، اس کا خلاصہ نکالیں تو یہی ہے دعا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، الدعاء هو العبادة، یہ صحیح روایت کے الفاظ ہیں. کہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے. تو اس لیے کہنا کہ جی دعا مانگ سکتے ہیں آپ، استغاثہ کر سکتے ہیں، تو بھائی اگر استغاثہ اور دعا جو ہے وہ غیر اللہ سے ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر عبادت ہو سکتی ہے. جب اصل عبادت آپ نے ثابت کر دی غیر اللہ سے، کہ غیر اللہ کی اصلاً عبادت ہو سکتی ہے، جو عبادت کا جوہر ہے دعا، پھر باقی ساری عبادتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو عبادتاً اصلاً دعا ہی ہے، لہٰذا دعا اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں. ٹھیک ہے، اب دعا سے مراد دعا ہے نا، اب وہ دعا کو پھر لغوی معنوں میں لے جاتے ہیں، پکارنا. او بھائی آپ بھی تو ایک دوسرے کو پکار رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، تو دعا ہم ایک عرفی معنی میں، دعا کا معنی دعا ہے. ٹھیک ہے، تو خالق کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اکبر القبائر میں سے ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اکبر القبائر میں سے ہے. کہ جس کے مرتکب پر جنت حرام ہے، یہ بھی ہے نا قرآن میں کہ جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت کو کیا کیا، حرام قرار دے دی. اچھا، یہ جو دلائل دیتے ہیں، کبھی آپ نے ان دلائل کا مطالعہ کیا؟ فاستغاثہ الذی من شیعتی علی الذی من عدوی، تو وہ کہتے ہیں استغاثہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا جو بنی اسرائیلی تھا، اس نے استغاثہ کیا کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں، ہم عام طور پہ یہ فرق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ اسباب کے تحت استغاثہ ہے. تو اسباب کے تحت استغاثہ ہو تو جائز ہے, جو ما فوق الاسباب ہو تو وہ جائز نہیں ہے. عام طور پہ یہ اس کی شرح کی جاتی ہے, لیکن وہ اس کا جواب لے آتے ہیں نا. اصل بات یہ, وہ جواب یہ لے آتے ہیں کہ جی یہ فرق کہاں پہ لکھا ہوا ہے, نص سے دکھاؤ کہ ما تحت الاسباب جائز ہے اور ما فوق الاسباب جائز نہیں. اچھا, وہ پھر ایک اور فرق کرتے ہیں. وہ فرق کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں فرق یہ ہے کہ کسی کو آپ مستقل بذات سمجھتے ہوں تو یہ شرک ہے. یعنی مستقل بذات وہ مستغاث ہے, متصرف بذات ہے, ذاتی طور پہ وہ امور میں متصرف کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. اپنے وجود کے اعتبار سے وہ آپ کا جو ہے وہ استغاثہ, آپ کی ندا سننے والا ہے. اگر مستقل بذات آپ نہیں سمجھتے تو جائز ہے. تو وہ یہ فرق کر لیتے ہیں. تو فرق تو انہوں نے بھی کر لیا. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ انداز ہے, ٹھیک ہے, اس انداز سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ نے یہ فرق کر لیا, انہوں نے اس طرح سے فرق کر لیا, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم جو اہل قبور کو پکارتے ہیں نا, تو ہم ان کو مستقل بذات نہیں سمجھتے کہ وہ مستقل بذات مستغاث ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے, یعنی عطائی ہے ان کے پاس. جو کچھ ہے, جو اختیارات ان کے پاس ہیں, وہ کیا ہیں؟ وہ عطائی ہیں, اللہ کی دی ہوئی ہیں, ان کے اپنے نہیں ہیں. تو اللہ نے جس سے منع کیا ہے وہ اس بات سے کہ کسی سے اس طرح استغاثہ نہ کرو کہ یہ لگے کہ آپ اس کو بھی اللہ کی طرح سمجھ رہے ہو, کہ اس کے اختیارات کیا ہیں؟ اپنے ہیں. اب یہ انہوں نے فرق کر لیا, ٹھیک ہے, متصرف بذات کا اور غیر متصرف بذات کا, مستقل بذات کا اور غیر مستقل بذات کا. خیر, اس پہ میں نے بحث کی ہے اپنے کچھ لیکچرز میں بھی, جو استغاثہ اور توسل پر ہیں, میرے یوٹیوب چینل پہ پڑے ہیں لمبے چوڑے, 5 گھنٹے کی ہے بحث. اور اسی طرح سے اپنی کتاب مکالمہ میں بھی کی ہے, لیکن وہ ذرا مختصر ہے. دیکھیے, اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ چیزوں کو ذرا گہرائی میں جا کے پکڑنا ہے. ابھی اسی ایک مسئلے کو لے لیں. اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا. آپ اپنے مخاطب کو یہی کہیں گے کہ بھائی شرک حرام ہے, اس کو تو مانتے ہو, تو وہ کہے گا بھائی میں مانتا ہوں. اب شرک کیا ہے؟ شرک کو ڈیفائن کریں. شرک کیا اللہ کی ذات میں, اللہ کے افعال میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا, ٹھیک ہے. صفات اللہ کے لیے بھی ثابت ہیں, بندوں کے لیے بھی ثابت ہیں. لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر, اللہ بھی سمیع بصیر ہے, انسان بھی سمیع بصیر ہے. لیکن جب آپ انسان کی صفت سماعت اور انسان کی صفت بصارت کو اس طرح سے بنا لیتے ہیں جس طرح سے اللہ کی صفت سماعت یا صفت بصارت ہے, تو گویا آپ کیا کر رہے ہیں؟ صفات میں شرک کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بیسیکلی اس کو اس طرح سے دیکھیں, اس اینگل سے دیکھیں کہ جب ما فوکل اسباب ہوتا ہے تو آپ اس میت کے اندر, اس صاحب قبر کے اندر وہ والی صفت مان رہے ہوتے ہیں جو بیسیکلی اللہ کے لیے ماننی چاہیے, یعنی وہ والی قوت سماعت مان رہے ہوتے ہیں جو بیسیکلی اللہ کے لیے ماننی. مطلب اللہ کے لیے قوت سماعت کیا ہے؟ اللہ کی قوت سماعت اس طرح سے ثابت ہے کہ جی اربوں انسان ایک وقت میں اس کو پکاریں گے تو وہ سن لے گا. انسانوں کی قوت سماعت ایسی نہیں. اگر 50 لوگ اکٹھا بولنا شروع کر دیں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. اللہ کی قوت سماعت کیا ہے؟ دور سے ہو قریب سے ہو, اللہ ایک طرح سے سن لے گا, ٹھیک ہے. اب مجھے کوئی 1 کلومیٹر سے پکارے تو میں سنوں گا؟ نہیں. اسی طرح سے اللہ کی قوت بصارت کیا ہے؟ کہ ہر چیز اس کے سامنے ہے, ہر چیز اس کے سامنے. اور ہماری قوت بصارت کیا ہے؟ کہ اب ہم یہاں سے کہیں کہ جی وہ 1 کلومیٹر دور جو ہے جو درخت مجھے نظر آ رہا ہے, درخت تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پتے کے اوپر ایک چونٹی بیٹھی ہے, وہ مجھے نظر آئے گی؟ نہیں آئے گی. لیکن اللہ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہ درخت کا ایک پتا نہیں گرتا, وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور طرح سے ثابت ہے. تو جب آپ اصحاب قبور کے لیے جو دنیا سے چلے گئے, جب آپ ان سے استغاثہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں میت سے استغاثہ جو ہے وہ شرک ہے. اس بندے سے استغاثہ جو مثال کے طور پہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے یا نارتھ پول میں بیٹھا ہے یا کیٹیو کی جو ہے وہ بیس پہ اس نے کیمپ لگایا ہوا ہے اور آپ یہاں سے اس کو پکارتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ میری بات سن رہا ہے, تو اب آپ اس کے لیے کیا قوت سماعت ثابت کر رہے ہیں؟ ویسی جیسی اللہ کے لیے. انسانوں کی صفات کا انکار نہیں ہے, انسانوں کی صفات کا انکار نہیں ہے, یہ ایک مبالغہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا, وہ معتزلہ نے کیا, ٹھیک ہے. اسماء کو مان لیا معتزلہ نے لیکن صفات کا انکار کر دیا. تو اللہ کی صفات اپنے طور پہ ثابت ہیں جیسا کہ اس کے لائق ہے, اس کے کمال اور جلال اس کو لائق ہے, اور انسانوں کی صفات جو ہے وہ اپنے طور پہ ثابت ہیں. تو اب یہ کہنا کہ جی ہم نے انسانوں کی صفات عطائی مان لی, اللہ کی ذاتی ہیں, اچھا وہ کیا فرق کرتے ہیں پھر صفات میں, کہ اللہ کی صفات ذاتی ہیں, انسانوں کی کیا ہیں؟ عطائی ہیں. تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے. اللہ کی صفات جو ہے وہ کلی ہیں, ان کی جزوی ہیں, یعنی اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں, ان کے پاس اتنے نہیں ہیں, صرف اتنے جتنے اللہ نے دیے ہیں, ٹھیک ہے, جو جزوی بھی ہم نے مان لیا. پھر کیا, اللہ کی صفات جو ہے وہ قدیم ہیں, ان کی حادث ہیں, یعنی اللہ کے پاس تو اختیارات ہمیشہ کے تھے, ان کو اللہ نے ایک خاص وقت میں دیے تو ان کی حادث ہو گئے. اس طرح سے انہوں نے فرق کیے, ٹھیک ہے, اور کہا کہ دیکھو ہم نے صفات میں فرق مان لیا. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ صفات ضرور شرک اس کو نہیں کہتے, صرف اس کو نہیں کہتے کہ من کل الوجو, من کل الوجو آپ ایک صفت کو جو کہ بشر میں یا انسان میں ہے اس کو آپ خدا کی صفت کے مماثل قرار دیں, من کل الوجو. اگر من بعض الوجو بھی آپ کسی صفت کو جو انسان میں ہے اللہ کی صفت کے مماثل قرار دے دیں گے تو وہ بھی شرک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی جو بندہ جو ہے وہ K2 کے بیس کمپ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی میری بات سنتا ہے یہاں پہ, یہاں سے جب میں بولتا ہوں. ایک ہے اللہ اس کو سنوا دے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, کرامت کی جو باس ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ باس ہے. ایک منٹ, تو ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سنوا دے, ٹھیک ہے, نبی کے ہاتھوں تو معجزہ ہے, کسی اللہ کے ولی کے ہاتھوں تو کرامت ہے, وہ تو اللہ نے سنوایا ہے نا, وہ خود نہیں سن سکتا, اللہ نے سنوایا. اور جب اللہ تعالیٰ سنواتا ہے تو اس کا کوئی موقع اور محل وہ ہم نہیں طے کرتے, وہ پھر اللہ طے کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کون سا موقع ہے, کون سا محل ہے جہاں اللہ نے سنوانا ہے, جہاں اللہ نے نہیں سنوانا, تو یہ بات ہے, اس کو اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. خیر, اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, اور اس حق کے ادا کرنے پر بندے کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ اسے عذاب نہ دے, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے, یہ اب تیسری بات آ گئی توحید اسماء و صفات, کہ اس کی صفات ازلی اور ابدی, ٹھیک ہے, ازلی اور ابدی سمجھتے ہیں نا, ازل سے اور ابد, ابد تک ذاتی ہیں, لامحدود ہیں اور کامل ہیں. جبکہ بندوں کی صفات کیا ہیں؟ حادث ہیں, عطائی ہیں, عطا سے, محدود ہیں اور ناقص ہیں. ہم اللہ عز و جل کے تمام اسماء و صفات پر ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے کہ وہ کتاب و سنت کی نصوص میں وارد ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. صفات باری تعالیٰ اور انسانی صفات میں کسی قسم کی مماثلت نہیں, استغاثہ اور توسل نہیں بلکہ شرک منع ہے, یہ اہم بات ہے, ٹھیک ہے. وہی جو ابھی ہم نے پچھلی گفتگو کی ہے نا اس کے تناظر میں, وہ کہتا ہے نا کہ استغاثہ کیسے منع ہو سکتا ہے, قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی مجھے پانی لا دو, یا انسان جو ہے وہ انسانوں سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے, دعائیاں دے رہا ہوتا ہے یار میری مدد کرو, ٹھیک ہے. جیسے کوئی مظلوم مسلمان ہے کسی خطے میں, تو اب وہ کسی مسلمان حکمران کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یار آ کے ہماری مدد کرو, تو وہ بھی استغاثہ ہی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں اگر آپ اس گراؤنڈ پہ ان کے سامنے آئیں گے نا تو وہ پھر کہیں گے کہ نہیں دیکھیں قرآن سے استغاثہ ثابت ہو رہا ہے, تو استغاثہ. پھر آپ مافوق الاسباب ماتحت الاسباب میں جائیں گے, وہ کہے گا کہ بھائی یہ فرق کہاں پر ہے, پھر آپ الجھ جائیں گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ استغاثہ اور توسل منع نہیں ہے, وسیلہ بھی منع نہیں ہے. وسیلہ کہاں منع ہے؟ اصلاً وسیلہ جائز ہے, نیک اعمال کا ہو, اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا ہو, وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا, ٹھیک ہے, اور وہ جو غار والی روایت ہے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا, اور یا کوئی نیک بندہ ہو جو حیات ہے اس کی زندگی میں, اس کو اللہ کی جناب میں وسیلہ بنا لینا کہ یار میرے لیے دعا کرو, تو یہ سب جائز صورتیں ہیں. تو استغاثہ اور توسل اصلاً جائز ہے, لیکن شرک منع ہے, شرک منع ہے. یعنی بعض اوقات استغاثہ اور توسل کی صورتیں شرک کو پہنچ جاتی ہیں, اس لیے وہ استغاثے اور صورتیں کی اور توسل کی وہ صورتیں منع ہیں جو شرک بن جاتی ہیں. اب بات سمجھ رہے, اس کو اس طرح سے بیان کرنا چاہیے. شرک سے مراد مخلوق کو خالق کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہرا لینا. اب شرک کیا ہے؟ مخلوق کو خالق کی ذات میں یا صفات میں شریک ٹھہرا لینا, واضح ہوگی بات. اس کو اب وہ کیسے جو ہے وہ شریک ٹھہراتا ہے, یہ بات بھی بہت عام ہے, اس کو مستحق عبادت سمجھ کے, عبادت کا مستحق سمجھے. دوسرا متصرف بذات سمجھے. یہاں تک تو بریلوی حضرات بھی متفق ہیں کہ اگر مستحق عبادت سمجھتا ہے کسی کو اور پھر اسے مانگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شرک ہے. اگر اس کو متصرف بذات سمجھتا ہے پھر اس سے مانگتا ہے, استغاثہ کرتا ہے, تو یہ کہتے ہیں یہ پھر بھی شرک ہے. اب آسا میں نے, یہاں تک بریلوی حضرات بھی متفق ہیں. یا مقرب سمجھے اس کو, مقرب و شفیع, ٹھیک ہے. قرآن کی وہ آیات ذہن میں آ رہی ہیں نا کہ ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں, لیقربونا الی اللہ زلفا, تاکہ یہ ہم اللہ کے اور زیادہ قریب کر دیں. اور ہاؤلاء شفاؤنا عند اللہ, ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں, یہ اللہ کے ہمارے کے ہیں سفارشی. تو یہ تو شرک ہے ہی ہے, مستحق عبادت سمجھے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ شرک نہیں ہے. متصرف بذات سمجھے تو وہ تو شرک ہے ہی ہے, لیکن ان کو اللہ کا مقرب اور شفیع اور مملوک متصرف. اب بات سمجھ رہے ہیں, یہاں پہ یہ لفظ اہم ہے, یہ اس کے ساتھ ہے, یہ پورا فریز ہے, یہ پورا فریز ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ مستحق عبادت سمجھے, ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ متصرف بذات سمجھے. تیسری چیز یہ نہیں کہ مقرب سمجھے. اب بات سمجھ رہے ہیں, مقرب تو کسی کو سمجھنے سے شرک تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے, ٹھیک ہے, یا اللہ کے یہاں وہ سفارش کرے گا. نہیں نہیں, یہ پورا فریز کیا ہے, مقرب اور شفیع و مملوک متصرف. جی ہاں, مقرب کہہ لیں, ٹھیک ہے, اس طرح سے کہہ لیں, مقرب کہہ لیں. مقرب سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے قریب ہے تو اس لیے میں اس کے قریب ہو جاؤں گا. مقرب بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے, اس طرح سے بھی ٹھیک ہے. تو مقرب یا مقرب اور شفیع اور مملوک متصرف, یعنی وہ اس کو متصرف سمجھ رہا ہے. کون سا متصرف؟ جو اللہ کا مقرب ہے یا اللہ کے قریب کرنے والا ہے, مقرب ہے, یا شفیع ہے, اس کی سفارش کرنے والا ہے. اور مملوک, وہ جو حدیث آتی ہے نا صحیح بخاری میں, آپ نے پڑھی ہوگی کہ جو تلبیہ انہوں نے ایجاد کر لیا تھا مشرکین مکہ نے, تو وہ تلبیہ کیا پڑھتے تھے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا, کہ ہاں, اور ساتھ میں پھر آخر میں ایک جملہ بولتے تھے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کا تو مالک ہے, اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا بھی تو مالک ہے. یعنی تیرا وہ شریک, ہم تیرا کوئی شریک نہیں مانتے سوائے ایک شریک کے. یہ مشرکین مکہ کا تلبیہ ہوتا تھا, یا اللہ ہم تیرا کوئی شریک نہیں مانتے سوائے ایک شریک کے, کہ جس شریک کا بھی تو ہی مالک ہے, اور جو شریک کے پاس ہے اس کا بھی مالک کون ہے؟ تو ہے. یعنی شریک کا مالک بھی تو, اور شریک کے پاس جو ہے جو اختیارات اس کا مالک بھی تو. یہ وہی بات ہے جو آج کل ہمیں نظر آتی ہے آج کل. یہ تیسرا کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ میں لوگ شرک نہیں کر رہے, اس میں مستحق عبادت والے میں, اس میں مقرب شفیع اور مملوک متصرف, اس میں وہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے صحیح مسلم میں, کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لکا, کہ مشرک جو ہے کہتے تھے لبیک لا شریک لکا. قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد قد, تو اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ یہاں پہ رک جاؤ, رک جاؤ, ہلاک ہو جاؤ, یہاں پہ رک جاؤ. تو وہ کیا کہتے تھے؟ الا شریکن ہوا لک, یا اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس شریک کے, ہوا لک جو آپ کا ہی ہے. وہ شریک بھی کیا ہے؟ آپ کا ہے, یعنی آپ کا بندہ ہے, آپ کا مملوک ہے. تم لکھو, آپ اس کے مالک ہیں اس شریک کے بھی, وما ملک, اور جس کا وہ شریک مالک ہے اس کے بھی آپ مالک ہیں. یقولون ھذا وہم یطوفون بالبیت, یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. یہ وہی مشرکین مکہ والا کانسیپٹ ہے, شرک ہے. اور اوپر جو آیات ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لی نا, ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون ھؤلاء. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں, ٹھیک ہے. اور مانا ابدوم اللہ علی قربون اللہ ذوالفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. چلیں بہر اللہ, بس غیر اللہ سے استغاثہ جائز ہے. اصل بات یہ ہے غیر اللہ سے استغاثہ جائز ہے. مثلا زندہ سے ماتحت الاسباب استغاثہ, ٹھیک ہے. ماتحت الاسباب ہم استغاثہ کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے. وہی بات جو فاستغاثہ الذی من شیعتی علی الذی من عدوی, تو یہ زندہ سے استغاثہ ہے نا. اور پھر یہاں سے بھی دلیل پکڑتے ہیں نا, خیر ذوالقرنین نے کیا کہا تھا, فعینونی بقوہ, کہ میری مدد کرو. تو حضرت ذوالقرنین نے بھی کیا کی, مدد مانگی. تو مدد مانگنا تو کوئی شرک نہ ہوا, ورنہ تو یہ بھی مشرک ہو جاتے. انہیں کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو, آئین نونی, ٹھیک ہے. تو اصلاً بات یہ ہے کہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے, مدد مانگنا شرک نہیں. تو پس غیر اللہ سے استغاثہ جائز ہے, مثلاً زندہ سے ماتحت الاسباب استغاثہ, لیکن اس کی وہ صورتیں کہ جن میں انسانی صفات کی مماثلت صفات باری تعالیٰ سے ہونے لگے, یعنی استغاثہ کی وہ صورتیں, تو وہ شرک فی صفات, وہ پھر شرک ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے, مثلاً زندوں سے ما فوق الاسباب استغاثہ, زندہ سے استغاثہ ہو لیکن کیا ہو, ما فوق الاسباب. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً, ٹھیک ہے. ان کے لیے کیا, وہ ایک نہیں وہ سن رہے مگر ایک پکار ہے ان کے لیے, بات انہیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, جیسا کہ مثال اس کی جو پکارتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, اس پہ جو کہ نہیں سنتا سوائے پکار کے. جیسے کوئی گڈریا ہوتا ہے اپنی بکریوں کے اوپر چیختا ہے چلاتا ہے, اب جانوروں کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے, جانوروں کے لیے وہ ایک آواز ہے, ٹھیک ہے. خیر, یا مردوں سے استغاثہ, ٹھیک ہے. تو مردوں سے استغاثہ بھی کیا ہے, ظاہری بات ہے وہ ایک اگلی دنیا میں پہنچ گیا نا, اور وہ جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے, وہ عالم دنیا نہیں ہے, وہ یہ مادی دنیا نہیں ہے. تو عالم برزخ میں جو رولز اپلائی ہوتے ہیں وہ اس مادی دنیا کے نہیں ہوتے. اور ہمارا ایمان ہے نا کہ ان کی روح کہاں پہنچ جاتی ہے, آسمانوں میں. جسم یہاں پہ ہوتا ہے نا, روح تو آسمانوں پہ چڑھ جاتی ہے نا, علیین میں یا سجین میں ہوتی ہے. تو ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ ما لا یستجیب له الى یوم القیامہ, جو اسے جواب نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک, وہم عن دعائم غافلون, اور وہ اس کی پکار سے کیا ہیں, غافل, اس کی پکار سن ہی نہیں سکتے, اس سے غافل ہیں. کیوں غافل ہیں, وہ ایک دوسری دنیا میں ہیں اور آپ اس دنیا میں ان کو پکار رہے ہو. یہ ایسی ہے جیسے کوئی بندہ مریخ پہ پہنچا ہوا اور آپ یہاں سے اس کو پکار رہے ہو, ٹھیک ہے. تو عالم برزخ بالکل ایک دوسری دنیا ہے. برزخ کا مطلب ہی رکاوٹ ہے, درمیان میں رکاوٹ آ گئی ہے. آج تو درمیان میں آپ دیوار کھڑی کر دیں تو آواز آپ کو باہر نہیں سنائی دیتی, تو وہ تو اللہ کی کھڑی کی ہوئی رکاوٹ ہے, اتنی بڑی رکاوٹ ہے. وَمِن وَرَائِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جنہیں آپ کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے اور سب کچھ, جیسے وہ آپ کو وہاں سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں. اور توسل جائز ہے جب تک کہ سنت سیاح سے ثابت شدہ ہو, جیسا کہ اللہ عز و جل سے دعا کے لیے اسماء حسنہ, نیک امال یا زندہ صالحین کو وسیلہ بنانا, کسی فوت شدہ کو دعا میں وسیلہ بنانا یہ بدعت ہے, یہ شرک نہیں ہے, لیکن یہ کیا ہے, یہ بدعت ہے. کیونکہ آپ اس کو اس سے مانگ نہیں نا رہے براہ راست, آپ اس کو اللہ کی جناب میں پیش کر رہے ہیں, اس لیے یہ شرک نہیں ہے. کہ خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کے خلاف ہے, یہ بدعت کیوں ہے, کیونکہ خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کے خلاف ہے. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ بسنتی و سنت خلفائے راشدین, اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور پیچھے کیا ذکر ہے, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ ضَلَالَ, بدعات سے بچو, وہ گمراہی ہیں. اور بدعت کیا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کے خلاف ہو. اور حضرت عمر کی سنت کیا ہے, یہ والی کہ انہوں نے حضرت عباس سے کہا تھا نا کہ جب تک اللہ کے رسول وسلم زندہ تھے تو ہم بارش کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا کرتے تھے, جب آپ چلے گئے تو ہم آپ سے دعا مانگ. تو یہ خلیفہ راشد حضرت عمر کی سنت ہے. اب اس کے خلاف جانا, دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا مسجد نبوی دور تھی, مدینہ میں تھے نا, وہاں بھی امامت کروا رہے تھے مسجد نبوی میں, پانچ وقت کی نمازیں پڑھا رہے تھے, ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے روزہ ہے, تو وہ توسل کر سکتے تھے حضرت عمر, لیکن انہوں نے قبر سے توسل حضرت عمر نے نہیں کیا, بلکہ آپ سلم کے چچا جو حیات تھے ان کے توسل سے بارش طلب کی. تو گویا خلیفہ راشد کی سنت یہ ہے کہ زندہ آدمی سے توسل کرنا چاہیے, بھلے زندہ آدمی مفضول ہو اور جو فوت ہو گیا وہ افضل ہو, مفضول سے مراد جونیئر ہو, تو پھر بھی آپ اس سے توسل کریں گے, اس کو اللہ کی جناب میں وسیلہ بنائیں گے, فوت جو فوت ہو چکے ہیں ان کو نہیں بنائیں گے. باقی اس میں جو روایتیں پیش کرتے ہیں سہل بن حنیف والی یا اس طرح سے اور بڑی روایتیں پیش کرتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سہل بن حنیف والی روایت میں بھی زندہ آدمی سے توسل والا مسئلہ ثابت ہوتا ہے, کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, آپ کی زندگی میں گئے. باقی جو بات ہے کہ بعد میں ایسا ہوا, تو بعد میں جو ایسا ہوا وہ کسے کہانی ہے, وہ ثابت نہیں ہے. تو زندگی میں تو اللہ کے وسلم کو وسیلہ بناتے تھے صحابہ کرام, وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ وسلم جب تک حیات تھے تو صحابہ آتے تھے اور آپ سے دعا کرواتے تھے. یہ تو ایسی ہے جیسے ہم ایک دوسرے کہتے ہیں یار دعا کرنا, کہ جس کو ہم اپنے سے نیک سمجھتے ہیں اسے کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے گا, وہ ٹھیک ہے, تو اس کی دلیل اگر دیں بھی تو ہم اس کے پہلے ہی قائل ہیں اس وسیلے کے. تو وسیلہ ذات کا ہو تو درست نہیں ہے, لیکن عمل کا ہو تو درست ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا اطاعت رسول کے وسیلے سے دعا جائز ہے, کہ یہ اپنے عمل کا وسیلہ ہے نہ کہ ذات کا, یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. کوئی بندہ یہ کہے کہ یا اللہ میں آپ کو اس محبت کا واسطہ دیتا ہوں, اس کا وسیلہ دیتا ہوں جو مجھے آپ کے نبی سے ہے, یہ وسیلہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ذات کا نہیں ہے, یہ آپ کے اپنے عمل کا ہے. نبی سے محبت مطلوب ہے نا, اس کا دین نے تقاضا کیا ہے نا, بھائی نبی سے محبت کرو اور ایسی کرو جیسے کسی سے نہیں کی, یا نبی کی اطاعت کرو ایسی کرو جیسے کسی کی بھی نہیں کرتے. تو اب یہ آپ کا عمل ہے نبی سے محبت, اس کا وسیلہ دے سکتے ہیں, نیک عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. تو اگر نبی کے وسیلے سے آپ کی مراد یہ ہے تو پھر یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ اپنے عمل کا وسیلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ محض ذات کا وسیلہ تو یہ ثابت نہیں ہے, دنیا سے چلے جانے کے بعد محض کسی کی ذات کا وسیلہ نبی ہو یا کوئی ولی ہو تو یہ ثابت نہیں ہے. جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں. نظر کا لگ جانا حق ہے, البتہ نظر کا لگنا بذاتی مؤثر نہیں, بلکہ اس کی تاثیر اسباب باری تعالیٰ میں سے ایک سبب ہونے کی وجہ سے ہے. نظر لگ جانا حق ہے, لیکن نظر بھی کیا ہے؟ ایک سبب ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. جیسے کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے نا, تو نظر ایک کاز ہے, اس کا افیکٹ کیا ہے کہ کوئی آپ کو آپ کے اندر کوئی نقص آ جائے گا, عیب آ جائے گا, بیماری آ جائے گی, تو نظر خود ایک سبب ہے, ایک سبب ہے. جیسے انفیکشن ایک سبب ہے, اسی طرح نظر خود ایک سبب ہے. کچھ لوگوں نے غلو کیا نا, انہوں نے نظر کا انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی یہ تو یہ کیا بات ہوئی, یہ تو توحید میں جو ہے وہ نقص والی بات ہے, یعنی یہ توحید کے منافی ہے کہ آپ نظر کو مان لیں. آپ کہیں گے جی نظر لگ جاتی ہے, یعنی بغیر اسباب کے آپ بات کر رہے ہیں کہ اگلے کو نقصان پہنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ معافوق الاسباب جائے نقصان مارے, نہیں یہ ماتحت الاسباب ہی ہے, نظر خود ایک سبب ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں نظر بھی کیوں لگتی ہے, اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے میں کوئی نعمت دیکھیں, کوئی خیر دیکھیں, کوئی بھلائی دیکھیں اور آپ کی نظر اللہ کی طرف نہ جائے, اسی بندے پہ ہی ٹک جائے. تو یہ شرک تو نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ شرک سے ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمارا دین ادنا درجے کی مشابہت کو بھی پسند نہیں کرتا, کہ بندے کی خوبی میں آپ کا ذہن اللہ کی طرف نہ جائے, بندے کے اوپر ہی رکا رہے. تو نظر کا کانسیپٹ یہی ہے نا, اگر اللہ کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے گا تو آپ فوراً کیا کہیں گے, ماشاء اللہ, اس سے تو نظر نہیں لگتی. ہاں اگر آپ کا ذہن اللہ کی طرف نہیں گیا, اس کی خوبی دیکھ کے اسی کے اوپر ٹکا رہا, تو پھر آپ ماشاء اللہ نہیں کہیں گے. تو اب یہ ادنا درجے کی ایک مشابہت ہو جاتی ہے کہ آپ نے گویا آپ نے سمجھا نہیں ہے, آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی خوبی اس کی اپنی ہے, لیکن اس وقت میں آپ عارضی طور پہ یہی سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا ذہن اللہ کی طرف نہیں جا رہا, تو وہ چیز سبب بن جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں, اس کی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں ایک کہ جس سے اس بندے میں وہ خوبی جاتی رہے اور بندے مومن کا جو اعتقاد ہے وہ اللہ کے بارے میں درست ہو جائے. دونوں کا تاکہ وہ جس کو نظر لگی ہے وہ بھی یہ نہ سمجھے نا کہ میرے اندر یہ مستقل بذات ہے, اور وہ آزمائش کے ذریعے یعنی آزمائش پہ صبر کر کے اللہ کے قریب ہو جائے, اور دوسرا یہ جان کے کہ بھائی ہر چیز کی خوبی اس کی اپنی نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی ہے. ہم تمام انبیاء اور رسول پر بلا تفریق ایمان لاتے ہیں, کسی ایک رسول کا انکار بھی دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, عیسائیوں نے کس کو نہیں مانا؟ صرف محمد اور رسول اللہ وسلم کو. اور یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. اس سے پہلے سارے نبی مانے یہودیوں نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا, اور عیسائیوں نے محمد اور رسول اللہ وسلم کو نہیں مانا. آدم علیہ السلام پہلے اور محمد اور رسول وسلم آخری نبی اور رسول ہیں, یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تشریح و غیر تشریح اور ذلی اور بروزی کسی بھی قسم کا نبی اور رسول نہیں آئے گا. واضح ہے نا, ختم نبوت. جی, اصل میں یہ ایک فلسفہ بنایا تھا غلام احمد قادیانی نے, اور اس کے بعد بہت لوگوں نے یہ فلسفہ بیچا. آج کل محمد شیخ ایک نام ہے, وہ بڑا بیچ رہا ہے یہ فلسفہ, اور اس نے تو گویا فیکٹری لگا دی نا آپ نبیوں کی. آپ یوں سمجھے کہ فیکٹری میں جیسے سامان تیار ہوتا ہے نا, اس طرح وہ نبی تیار کر رہا ہے. تو یہ فلسفہ یہ تھا, غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہی کہ میں جو ہے نا وہ اللہ کا, یہ میں نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آخری نبی نہیں ہے, میں ان کو آخری نبی مانتا ہوں, وہ آخری نبی ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر وہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ وسلم, تو پھر آپ کیسے نبی ہو گئے؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں ان کا سایہ ہوں. اب آپ سمجھ رہے, جیسے آپ, ایک آپ ہیں اور ایک آپ کا سایہ ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کا سایہ ہے وہ آپ نہیں ہے, لیکن آپ کا غیر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ قائم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہتا ہے کہ ذلی نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سایہ جو ہے نا اس کی مستقل حیثیت نہیں ہے. یعنی آپ کا سایہ ہم اس کو علیحدہ شمار نہیں کرتے کوئی اور انسان. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے وہ کہتا ہے میں کوئی علیحدہ نبی نہیں ہوں, میں ذلی نبی ہوں, یعنی میں محمد رسول اللہ وسلم کا سایہ ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہیں اور ان کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہوگا تو آپ کیا کہیں گے, یہ سایہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, نبی کا سایہ ہے. تو اس معنی میں اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ نبی بنایا. اب وہ کیسے سایہ بن گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچ چکے, اس دنیا سے چلے گیا, وہ کیسے سایہ؟ اس کے لیے وہ فلسفہ مارتا ہے پھر. اب آسم رہے نا, اس کو کہتے ہیں ذلی بروزی نبی. ٹھیک ہے, یعنی ایک تو وہ ہے نا جنہوں نے مستقل طور پہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہمارے اوپر کیا ہے, وہی بھی آتی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں, بلکہ انہوں نے ساری وہی شریعت مانی جو اللہ کے وسلم پہ نازل ہوئی کہ وہی آخری نبی ہیں, لیکن اپنے آپ کو سایہ بنا کے جو ہے وہ ایک نبوت کا راستہ کھول لیا. وہ محمد شیخ بھی اسی طرح سے کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ, یہ اصل میں رسول کیا ہے؟ ایک تو اس نے کہا کہ محمد رسول ہر زمانے میں آتے ہیں, تو پھر دوسری بات اس نے کہی کہ یہ پرسنالٹی نہیں ہے. اس نے تو بالکل ہی کہا دیا نا, غلام احمد قادیانی نے کہا کہ یہ سایہ, اس نے تھوڑا اس کو اور, اس نے کہا کہ محمد رسول کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, یہ ایک میسج ہے. رسول کا مطلب ہوتا ہے میسج, پیغام بھیجا گیا. ہاں, تو اللہ کا جب پیغام آپ کے اوپر الہام ہوتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے محمد رسول آپ کے اوپر اتر گیا. جب اتر گیا تو آپ خود محمد رسول اللہ, شخصیت نہیں. محمد رسول اللہ, محمد رسول ہیں اللہ کے, یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے, یعنی اللہ کا میسج. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو قرآن پڑھتے ہوئے جو آپ کو اللہ کا میسج سمجھ آتا ہے, جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, وہ محمد ہے, وہ آپ کے اوپر اترتا ہے, وہ محمد اترتا ہے آپ کے اوپر, وہ اللہ کا رسول ہے. ٹھیک ہے, تو وہ گویا آپ کے اندر ہے. وہ اچھا کہنے کو تو یہ کہے گا میرے اوپر بھی اتر رہا ہے, اس کے اوپر بھی اتر جائے گا, اس کے اوپر بھی اتر جائے گا, لیکن جب لوگ اسے اختلاف کریں گے تو یہ ثابت کرے گا میرے اوپر ہی اترا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں نا, جب لوگ کہیں گے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے, پہلے تو تم یہی بات کہہ رہے ہو کہ بھائی جو تمہیں سمجھ میں آ گئی قرآن پڑھتے ہوئے, اب سارے بندوں کو تو کچھ اور سمجھ میں آ رہی ہے, تو سب کو کیا کہتا ہے پھر, تمہیں غلط سمجھ میں آ رہا ہے, تمہیں مولویوں نے سمجھایا ہے اصل میں, مجھے صحیح. تو الٹیمیٹلی اس کی بات یہی ہوتی ہے, اب تو اس نے کھل کے کہنا شروع کر دیا بشر اور رسولہ, وہ جو قرآن کی آیت آتی ہے ایک بشر, ہاں نہیں بشر اور رسولہ ایک بشر, وہاں سے نکالتا ہے کہ اللہ ایک ہی بشر سے کلام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ خود ہے. وہ پہلے کہتا تھا کہ ہر بشر سے کلام ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور ہر بشر سے اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتا ہے کہ جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کے معنی نازل کرتا ہے, جو معنی نازل ہوتے ہیں وہ روح الامین ہے, وہ روح القدس ہے, وہ جبریل ہے, وہ محمد رسول اللہ ہے, ایسے سارا فلسفہ اس نے بنایا ہوا. وہ غلامت قادیانی کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے, مریم بھی میں, داؤد بھی میں, اور موسیٰ بھی میں, اور عیسیٰ بھی میں ہوں, اور آدم بھی میں ہوں, سب کچھ ہی میں ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کا بھی معاملہ یہی ہے, اس نے بھی یہی کام کیا ہوا ہے. اچھا کہتا ہے قرآن ہی تورات ہے, تورات ہی قرآن ہے, انجیل بھی یہی ہے, زبور بھی یہی ہے, آدم علیہ السلام سے قرآن چلا آ رہا ہے, قرآن کوئی محمد بن عبداللہ پہ نازل نہیں ہوا, اور وہاں جو مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی میں جو ہے وہ جو روزہ مبارک ہے وہاں, ہاں اصحاب کاف جو ہے وہ مدفون ہے, بہت آگے کی چیز ہے. خیر بہرحال, تو اس قسم کے لوگ یہ بنیادی طور پہ یہ اس طرح سے آتے ہیں. ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں تشریح نبی اپنے آپ کو, یعنی نئی شریعت لے کے آ رہے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم نئی شریعت نہیں لے کے آئے, ہم غیر تشریح ہیں, پچھلی شریعت پہ چلیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بھی ظاہری بات ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ایک اور ہیں ذلی بروزی والے, یہ تو بہت گلی گلی لگے پھرتے ہیں یہاں پہ, ایک طرح سے آپ بہت سونے اپنے اندر چھپایا ہوا ہے, یہ جو خبص ہے شفاعت کبرا حق ہے, اور تمام امت امت دعوت یا اجابت دونوں کو حاصل ہوگی. شفاعت کبرا تو سمجھتے ہیں نا, حساب کتاب کے لیے اللہ کے رسول اللہ استدعا کریں گے کہ وہ شروع کیا جائے. شفاعت صغرا ثابت ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ, یہ اہم چیز ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے, ایک تو وہ شفاعت کرے گا, یعنی جس نبی کو, جس ولی کو, جس شہید کو اللہ اجازت دے گا تو وہ شفاعت کرے گا نا, اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. یہ تو قرآن میں ہے نا, کیسے کر کے وہ آیت ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, آیت الکرسی میں, کہ اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کرے گا, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا. دوسری چیز کیا ہے, اور جس کے حق میں اللہ اجازت دے, یعنی اللہ تعالیٰ پہلے تو نامینیٹ کریں گے کہ بھائی یہ سفارش کر سکتا ہے, جس کی کرنی ہے اس کو بھی اللہ نامینیٹ کریں گے, تم نے کرنی ہے فلاں کی کرنی ہے, یہ نہیں کہ سب کی, ایسے بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب جیسے اب دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں بھی سفارش کا کانسیپٹ اصل میں ہے کیا, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں نا, لوگ تو دعا کرتے ہیں ہمیں جو ہے وہ اللہ کے وسلم کی شفاعت نصیب ہو, بھائی دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ آپ بغیر سفارش کے پاس ہو جائیں, سیدھے جنت میں جائیں. سفارشی پاس ہونا یہ کون سی جو ہے وہ مطلب خوبی کی بات ہے. صفات کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیل ہو گئے تھے, آپ جہنم میں جا رہے تھے, اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں اور میں جنت میں چلا جاؤں, تو اللہ کے رسول کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ جہنم میں جانے والے بنیں پھر میری دعا سے جنت میں جائیں؟ اللہ کے رسول تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیدھے جنت میں جانے والے بنیں, ایسے نیک اعمال کریں. تو شفاعت جو ہے نا یہ کوئی اعلیٰ درجہ نہیں ہے کہ جس کی دعا کی جائے, یہ تو پھنسے ہوئے کو نکالنے والی بات ہے, جو پھنس گیا بیچارہ اٹک گیا یا دھکا دے کے اس کو نکال دو. ایسی ہے نا جیسے آپ 33 مارکس ہوتے ہیں نا پاسنگ مارکس, ہماری یونیورسٹی میں ویسے 50 ہوتے ہیں 50 ہوتے ہیں, چونکہ وہ سیمسٹر سسٹم ہے, 100 میں سے 50 نمبر جو بچہ لے لیتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے. اب کچھ بچے 45 لے لیتے ہیں, کچھ 46, کسی نے 47 لے لیے, تو اب ٹیچر کیا کرتا ہے ان کو دھکا دیتا ہے, ہاں پاس کرو یار نکالو ان کو. ہیں یہ ہوتی ہے اصل میں سفارش. اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر کہتا ہے یار میں آپ اس کو کیا کروں, اس کو تب چڑھی ہوتی ہے ظاہری بات ہے, کلاسز میں نہیں آیا یہ وہ نہیں دیتا اس کو 5 نمبر بھی, میں کیوں دوں اس کو, مارجن نہیں دینا میں نے. ٹھیک ہے بات تو یہ ٹھیک ہے جینوئن ہے. اب اس میں کوئی درمیان میں سفارشی آ جاتا ہے یار کر دیں, کوئی کلی کر دیتا ہے, کوئی ایڈمنسٹریشن میں کر دیتا ہے, کوئی اور آ جاتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچے نے لیے 2 نمبر 100 میں سے, اب کوئی بندہ آ کے ٹیچر کو کہے گا کہ آپ اس کے 48 نمبر لگا دیں ذرا 50 کر دیں, تو ایسا نہیں ہے کہ شفاعت ہر کسی کی ہوگی. شفاعت صرف اسی کی ہوگی کہ جو کنارے پہ پھنسے ہوئے ہیں, تھوڑے سے مارجن سے رہ گئے ہیں. یہی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو اعزاز دے گا. جیسے اب دیکھیں نا کہ جب ہم کوئی تقریب منعقد کرواتے ہیں تو ہم کو مہمان خصوصی بلواتے ہیں نا, اور اس کے ہاتھوں انعام دلواتے ہیں کہ یہ بچے ہیں ان کو آپ انعام دیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو تو اس دن اعزاز دے گا کہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کچھ لوگوں کو, کہ جن کی نیکیاں جو ہے وہ پڑھلا بھاری نہیں ہو رہا تھا, تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش سے جنت میں داخل کرے گا تاکہ ان کے لیے بھی اعزاز بن جائے. وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اور جن کے بارے میں سفارش ہوگی تو وہ بغیر کسی قاعدے قانون کے نہیں ہوگی. جو یہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس جو مرضی ہو بس سفارش ہو جائے گی, بس امتی ہونا شرط ہے, باقی جو مرضی کر لو ہیں, چوری, ڈکیتی, زنا, قتل و غارت ہے. اہل شرکی اور ان کے حق میں شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی. اہل شرکی اپنی وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے اور ان کے حق میں بھی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی. بس غیر مشروط شفاعت کا قرآن مجید نے انکار کیا ہے, انکنڈیشنل جو. اچھا جی, یار لمبا چوڑا ہے یہ تو ہے.
شفاعت کبری اس میں سب مطلب انبیاء بھی اور دوسرے بھی مثلا جو جا کریں گے اللہ کا شفاعت.
جی جی,
اس میں تو سارے ہی مطلب شریک ہیں اس کے ساتھ.
ہاں, شفاعت کبری میں سب شریک ہیں. شفاعت کبری میں تو یہ ہے نا کہ حساب شروع ہو جائے اور یوم الحساب یا یوم حشر کے دن کی جو سختی ہیں اس سے بچت ہو جائے. شفاعت کبری جو ہے وہ امت دعوت, امت اجابت, مسلم, زنان مسلم سب کے لیے, وہ تو ایک مقام محمود ہے نا جو اللہ کے رسول کو دیا جائے گا. وقوعِ قیامت, جمع محشر اور یوم حساب حق ہے, ٹھیک ہے. قیامت سے پہلے قیامت کی علامات کا ظہور ہوگا کہ جن میں سے بعض علامات کبری ہیں اور بعض صغرا, کلیئر ہے. علامات قیامت کی تعبیر میں حقیقت کا اجرا ہوگا نہ کہ مجاز کا, بات سمجھ رہے ہیں. یہ بنیادی پرنسپل ہے, علامات قیامت میں آپ ان کو حقیقی معنی میں رکھیں گے, مجازی معنی میٹافر نہیں مراد لیں گے, کہ ایمانیات کے باب میں اصل حقیقت ہے. اگرچہ امور غیبیہ میں قرائن کی موجودگی میں مجازی معنی جاری ہو سکتا ہے, بعض اوقات امور غیبیہ میں مجازی معنی جاری ہو سکتا ہے, لیکن یہ پرنسپل نہیں ہے. جب کوئی قرینہ ہوگا تو آپ مجازی معنی مراد لے سکتے ہیں. اس کی مثال یہاں ایک منٹ ہم نکال لیتے ہیں. ہاں, یہ روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اپنی بیویوں سے کہ تم میں سب سے پہلے مجھے کون آ کے ملے گا جس کے ہاتھ لمبے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے کہا, ٹھیک ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اب صحابیات کیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, کہ وہ اپنے ہاتھ ماپنا شروع ہو گئیں. حقیقی معنی مراد لے لیا نا, اب آپ سمجھ رہے ہیں, حقیقی معنی مراد لے لیا. تو سب سے لمبے ہاتھ کس کے تھے؟ حضرت زینب کے. یہ بعد میں پتہ چلا, لیکن یہ لمبے ہاتھ ان کے حقیقی معنی میں نہیں تھے, بلکہ کیسے تھے؟ صدقہ مراد تھا. تو گویا کہ یہ امور غیبیہ ہے, امور غیبیہ میں بھی مجاز جاری ہو جاتا ہے. یہاں حقیقی معنی مراد نہیں تھا, صحابیات حقیقی معنی مراد لیتی رہی لیکن وہ بعد میں غلط نکلا. تو امور غیبیہ میں مجاز ہو سکتا ہے جب قرینہ ہو. اگر قرینہ نہیں ہوگا, قرینہ تو سمجھتے ہیں نا, وہ بلاغت میں ہم نے باس پڑھی ہے قرینہ کی, وہ بلاغت کے ہمارے لیکچر ہیں اس میں تفصیل سے موجود ہیں. قرینہ نہ ہو تو پھر حقیقت. جنت اور جہنم عالم دنیا میں نہیں بلکہ عالم آخرت میں ہے. یہ بھی ایک باس پیدا ہوئی, جنت جہنم کہاں پر ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دنیا میں ہی جہنم ہے زمین کے اندر. اور ان کی حقیقت مادی ہے نہ کہ کیفی. ہاں, جنت جہنم کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ کیفیات ہیں, کنڈیشنز ہیں. یہ علامہ اقبال کو بھی غلطی لگی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ بھی اس طرف چلے گئے کہ جنت جہنم مادی نہیں ہے, یعنی اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے. حوریں اور غلمان, خدام اور یہ نہریں اور باغات, وہ کہتے تھے یہ کیفیت ہے. یعنی جب آپ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آتے ہیں نا, دین پہ عمل کرتے ہیں, تو آپ کا اپنا اندر جنت بن جاتا ہے, بات سمجھ رہے ہیں, وہ کیفیت ہے. اور آپ کا اپنا اندر جہنم بن جاتا ہے, اندر کی آگ میں آپ جلتے ہیں. تو یہ کیفی نہیں ہے, مادی ہے. اور ان کو فنا بھی نہیں. کچھ لوگوں نے کہا جنت جہنم کو فنا ہے, لیکن ان کو فنا تمام آسمانی کتابیں برحق ہیں, لیکن کامل طور محفوظ صرف قرآن میں. فرشتے انسانوں کے علاوہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں, نہ کہ قوانین فطرت, ٹھیک ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ فورسز آف نیچر ہیں. سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ فزیکل لاز ہیں فرشتے, فزیکل لاز نہیں ہیں, ایک مخلوق ہیں. جبکہ جنات انسانوں کے علاوہ اللہ کی ناری مخلوق ہیں. کچھ لوگوں نے جنات کا بھی انکار کر دیا, کہا کہ جی جنات کے ہیں اصل میں یہ جو بدو لوگ ہوتے ہیں یا پہاڑوں میں رہنے والے, چھپ کے رہنے والے, ٹھیک ہے. غاروں میں روپوش ہونے والے, کچھ نے اور معنی مراد لے لیے جن کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے, نار سے ہے نا, لیکن یہ اللہ کی علیحدہ سے مخلوق ہیں. خلائی مخلوق کا وجود دین سے ثابت نہیں. خلائی مخلوق سمجھتے ہیں نا, ایلینز, ٹھیک ہے, وہ مریخ سے آ رہے ہیں, اور آج کل بہت وہ دکھا رہے ہیں مغرب والے نا, بچوں کے کارٹونز میں اور میگزینز میں اس پہ آرٹیکل بڑے پبلش ہو رہے ہیں. ایلینز کا وجود کوئی ہمیں دین سے نہیں ملتا. تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے, اور تقدیر علیم کا علم ہے یا حکیم کا فیصلہ یا خالق کی مشیت, تین باتیں ہیں. علیم کا علم, اب اس پہ آپ غور کریں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, تقدیر کے بالکل کلیئر ہو جائیں گے. اس ایک جملے پہ اگر آپ غور کریں گے, تقدیر علیم کا علم, حکیم کا فیصلہ, خالق کی مشیت, اور یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی, نور بے معنی نور ہدایت, اس معنی میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلے کے ساتھ مانوسیت پیدا کریں, فوراً انکار کی پوزیشن لے لیں گے نا, وہ کہے گا آپ ادھر آپ ادھر, جو اس کا صحیح معنی ہے آپ کہیں ہاں بالکل ہیں بھائی نور ہیں کیوں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے کسی نے کہا آپ عید میلاد منانے قائل ہیں, میں نے کہا بالکل قائل ہیں. ایک دفعہ اس کو شاک لگا, اچھا عید میلاد کے قائل ہیں آپ؟ ہاں. میں نے کہا بس تھوڑا سا اختلاف ہے. کہتا کیا آپ؟ میں نے کہا بس منانے کے طریقے میں اختلاف ہے. کہتا وہ کیا؟ میں نے کہا آپ سال میں ایک دفعہ مناتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہر ہفتے میں. کہتا اچھا. میں نے کہا ہمیں اللہ کے رسول وسلم سے زیادہ محبت ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہر ہفتے میں. کہتا پھر کیسے مناتے ہیں؟ میں نے کہا بس اللہ کے وسلم کی حدیث سنا دی کہ بھائی سوموار کے دن میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ اس دن میں میں پیدا ہوں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں. پھر وہ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا. تو شروع جو ہے نا, شروع اس سے نہ کریں اس میں کہ آپ کو اس سے اختلاف ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو شروع میں اتفاق, اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا, مطلب ہم اس میں کوئی تکلف تو نہیں کر رہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ نور ہدایت نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نور ہدایت نہیں ہے. اس معنی میں نور ہدایت ہیں, قرآن نے کہا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کو غیب کا اتنا ہی علم تھا جتنا کہ اللہ عزوجل کی طرف سے عطا کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, یہی ہے نا, وہ جو آیت پیش کرتے ہیں نا کہ ہاں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یستوی من رسلہ من یشاء. ٹھیک ہے, تو جتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ غیب کا علم ہے, یعنی غیب سے مراد جتنا اللہ نے ان کو دے دیا ہے, جنت جہنم دکھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کو, تو ظاہری بات ہے ہمیں نہیں دکھائی, تو غیب کا علم تو ان کے پاس ہے, لیکن جتنا اللہ نے دیا وہ ہے نا, اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک میں جسمن حاضر ہیں جبکہ روحن اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں. ٹھیک ہے, اور روح اور جسم کا تعلق بھی ہے. ٹھیک ہے, روح کا جسم سے تعلق بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک پہ حاضر ہونے والی امتی کی درود و سلام کا سننا تو وہ برزخی حیات کے ساتھ ہے نہ کہ دنیاوی. ٹھیک ہے, آتا ہے نا روایات میں, سمائے موتا ثابت ہے کہ اللہ عز و جل ان کو سنوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انکار نہ کریں. اصل بات تو یہ ہے کہ ثابت ہے, یسم و قرا نعالم, کہ وہ جوتوں کی آواز سنتے ہیں لیکن اللہ سنواتے ہیں, اصل بات یہ ہے. لیکن آگے کیا ہے, نہ تو وہ جواب دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان میں سے کسی سے استغاثہ جائز ہے. تو اللہ جب چاہتے ہیں سنوا دیتے ہیں, جواب نہیں دے سکتے وہ, اور یعنی آپ کی پکار اگر آپ پکاریں گے تو قبول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کا کام نہیں کر سکتے جیسے دنیا میں کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ان میں سے کسی سے استغاثہ جائز ہے. میں دنیا میں تو آپ اسے کہیں گے نا یہ قلم گر گیا مجھے پکڑا دو, اس کی قبر پہ جا کے جو ہے وہ آپ قلم گرا دیں کہیں کہ حضرت مجھے پکڑا دیں, تو ممکن نہیں ہے نا, پاسبل نہیں ہے. تو وہی پیر صاحب جو دنیا سے چلے گئے, دنیا میں وہ آپ کے کام آ سکتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن دنیا سے چلے گئے تو اب آپ کے اتنا بھی کام نہیں آ سکتے جتنا کہ دنیا میں آ سکتے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کا میت کو قبر اور زندہ کو خواب میں دکھلایا جانا حق ہے. قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے جاتے ہیں نا, اور خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں, یہ حق ہے, یہ حدیثوں سے ثابت ہے. جس نے خواب میں رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا, کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا, لیکن شیطان کسی اور صورت میں آ کر اور رسول ہونے کا دعویٰ کر کے امتی کو دھوکہ دے سکتا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, اس کو کیا پتا؟ یہ بہت گہرا نقطہ ہے, اس لیے کہ جن روایتوں میں تذکرہ ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, 30 دجال آئیں گے, ان میں سے ہر ایک کیا کرے گا؟ رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا. او بھائی وہ تو جیتے جاگتے دعویٰ کرے گا, آپ خواب میں آ کے بات کر رہے ہیں, یعنی وہ جیتے جاگتے آپ کے سامنے آ کے کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یا غلام احمد قادیانی نے یہی دعویٰ کیا نا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں, ان کا سایہ ہوں. ٹھیک ہے, تو خواب میں کیسے کوئی آ کے نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یعنی جیتے جاگتے کہہ سکتا ہے. تو خواب میں آ کے کوئی بندہ آپ کو نہیں کہہ سکتا, کوئی شیطان کوئی جن کہ میں اللہ کا رسول ہوں, آ کے کہہ سکتا ہے, بالکل کہہ سکتا ہے. ٹھیک, اور پھر یہ بات بھی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک میری امت میں سے کچھ لوگ شرک نہ کرنے اور بتوں کی عبادت کرنا نہ شروع کر دیں. یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ امت شرک نہیں کرے گی, آپ نے فرمایا کہ قیامت ہی قائم نہیں ہوگی جب تک یہ شرک نہ کریں. اور یہ جو ہے نا من رانی فی المنام فقد رانی, یہ ہے. لیکن اس پہ محدثین نے یہی کہا ہے کہ یہ کن کو خطاب ہے, صحابہ کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا, تو وہ ویریفائی کر سکتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے, وہ ویریفائی کر سکتے تھے, اس لیے ان کو کہا گیا. ہاں ٹھیک ٹھیک ہے, مطلب دیکھ سکتے ہیں, وہی اللہ کے وسلم نے کہا نا, بعد والے بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے نا کہ کچھ لوگ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت سمجھ ہی نہیں آتی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مجھ سے ٹکٹ مانگا, ٹھیک ہے, ہوائی جہاز کا آنے جانے کا, اور اب مجھے پیسے دو, میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹ دینا ہے آنے جانے کا, کہ انہوں نے ہمارے ادارے میں آنا ہے. اب یہ باتیں سمجھ سے بالا تر ہیں, تو آپ یہی کہیں گے کہ کوئی شیطان آیا جو اس بندے کو بہکا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسے اللہ کے وسلم آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کوئی آ کے کہے کہ جی اللہ کے وسلم آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں تم شراب پیو, تمہارے لیے شراب جائز ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس کے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں. عذاب قبر برحق ہے, ٹھیک ہے, جبکہ اس کی کیفیت کیا ہے, برزخی ہے, کہ جس کی کنہ اور حقیقت جن و انس پر واضح نہیں, جنات کو بھی نہیں پتا عذاب قبر کی حقیقت. ہاں یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جانوروں کو آوازیں سنائی دیتی ہیں, ان کو سنائی. اللہ کی جناب میں وسیلہ جائز ہے, یہ وہی بات. اب ذرا وہ اس کی بات آ گئی نا عالم برزخ کی, جبکہ اسماء حسنہ کا ہو یا اعمال صالحہ کا یا انبیاء اور اولیاء کا, ان کی زندگی میں ہی, انبیاء اور اولیاء کی زندگی میں اللہ کی جناب میں ان کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے جبکہ وفات کے بعد جائز نہیں. اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن میں ایمان اور تقویٰ کی دو صفات غالب ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کون ہے جس میں دو صفتیں, تقویٰ اور ایمان, بس یہی ولی ہے. ولی کے کوئی سینگ نہیں ہوتے, یعنی ان کی کوئی فہرست نہیں ہے جو آپ کی کتابوں میں لکھی ہے, بس یہی اللہ کے ولی ہیں, اور وہ بھی نہیں ہو سکتے, اللہ کے ولی ہیں. اولیاء کی کرامت برحق ہے, البتہ یہ غیر ارادی اور غیر اختیاری ہوتی ہے, ارادے سے کوئی وہ نہیں ہوتی. اگر آپ یہ کہیں کہ ارادے سے کرامت لے آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اختیارات مستقل بذات مان لیے, وہ غیر ارادی ہوتی ہے, اس نے ارادہ بھی نہیں کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے. اور غیر اختیاری ہوتی ہے, یعنی اس کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتی, وہ روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو طاری کرنے والا اللہ کی ذات ہے. نبی کا معجزہ یا ولی کی کرامت اللہ کے اذن ہی سے ممکن ہے, یعنی جو کہتے ہیں نا میں دکھا سکتا ہوں, یہ جھوٹا ہے. آپ نقطہ سمجھ رہے ہیں نا, یہ غیر ارادی اور غیر اختیاری ہے. صحابہ کرام اس امت کے بہترین افراد تھے, ان کے اجماع سے اختلاف جائز نہیں, ان کے اجماع سے اختلاف جائز نہیں, جبکہ ان کے باہمی اجتہادی اختلافات میں اکثر و بیشتر دین اسلام کی رخصتیں پنہاں یا وسعتیں, صحابہ کے اختلافات میں دین اسلام کی رخصتیں. مشاجرات صحابہ کے باب میں اصل کیا ہے, کف لسان ہے, زبان روکے رکھو. مشاجرات صحابہ یعنی ان کے باہمی اختلافات, جھگڑے, جنگ جمل, جنگ صفین, اور ان کے سیاسی اختلاف حق و باطل کا نہیں بلکہ حق و احق کا ہے, حق اور زیادہ حق کا ہے, کہ جس میں ایک گروہ خطا اجتہادی پر تھا کہ جس میں وہ معذور ہے عند اللہ. دین شریعت اور منہاج کا نام ہے, قرآن مجید عقیدہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی منہاج ہے. دین میں اضافہ بدعت ہے اور ہر بدعت مردود ہے. بدعتی سے دین لینا اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا جائز ہے, جیسے روایات لی حضرات محدثین نے بدعتی سے, ٹھیک ہے, جبکہ اس کا دائی نہ ہو یا اس کی بدعت جو ہے وہ مقفرہ نہ ہو, اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا, اس کے بھی جواز کے صحابہ قائل رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحابہ نے اہل بدعت کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں, جیسے حجاج بن یوسف کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. ٹھیک, اتفاق امت اور تقریب بین المسالک مقصود دین ہے. ٹھیک ہے, اتفاق امت. جبکہ معاشرتی ملی اور اجماعی مسائل میں تعامل بین المسالک مطلوب دین ہے, معاشرتی ملی اور اجماعی مسائل میں, یعنی جن مسائل میں تمام مسالک کا اتفاق ہے, یا جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں, ملی مسائل ہیں, جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں, بے حیائی ہے, ٹھیک ہے, سب ایگری کرتے ہیں اس کے اوپر کہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی مسلک کے ہیں. ہمارے ملی مسائل کیا ہیں, انڈیا کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ملی مسائل ہیں. اجماعی مسائل کیا ہیں جن کے اوپر ہمارا اتفاق ہے, سود نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک. تو ان میں کیا ہے, تعامل بین المسالک مطلوب دین ہے, دین کا مطلوب ہے. فقہی اور فکری اور مسلکی اور جماعتی مسائل کے اختلاف میں رواداری اور تہذیب کے دائرے میں شائستہ انداز میں تنقید اور حکمت کے ساتھ اختلاف رائے کا اظہار قابل ستائش اور محمود ہے, سمجھ رہے ہیں. مسلکی اور جماعتی ناموں سے تعارف میں حرج نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام کے مترادف نہ بن جائے. اسلام کا مترادف نہیں بنانا, مسلکی نام رکھیں, جماعتی نام رکھیں, اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی یہ اسلام کا مترادف ہے, یعنی اہل حدیث از اکول ٹو مسلمان, یہاں سے پھر شدت پیدا ہوتی ہے. اور ہر مسلک والے ایسے کرتے ہیں, بریلوی اگر یہ کریں بریلوی از اکول ٹو مسلمان, دیوبندی اگر یہ کرے دیوبندی از اکول ٹو مسلمان. مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج حرام جبکہ ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے. خروج حرام ہے لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے. چلیے آج اتنا ہی کافی ہے, اگلا ایمان اور اخلاق کیا ہے, اب آگے جو ہے نا وہ آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ. اچھا جی, یہ ہماری ابھی اس کی لاسٹ کلاس تھی اسلامی نظریہ حیات کی.
زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل.